darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ کے لیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی نصیب آ رہا ہے.
الحمد للہ الذی
رفع السماء بقدرته
ودح الارض بمشیته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله, أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم, وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعَ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ.
بھائی کارڈ دیں, کارڈ میرے محترم بھائی اور دوستو, اللہ تعالی ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرمائے. ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو حافظ فروز صاحب فرمانے لگے کہ وہ پڑھ تو لو کہ تمہیں عنوان کیا دیا گیا ہے, تو میں نے یہ ابھی پڑھا ہے گاڑی میں آ کر, یعنی کہ 5 منٹ پہلے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ کارڈ تو پڑھ لے کہ اوپر عنوان کیا ہے, امت مسلمہ کا زوال اور اس کے اسباب. تو اب میں 5 منٹ میں کیا تیار کروں گا, جو پہلے سے کوئی پکی پکائی دے گا اس میں سے 2-4 دانے نکالنے کی کوشش کروں گا. پھر میں اللہ نے اس کائنات کو محکم قوانین کے تحت چلایا ہے, ان قوانین کی جب خلاف ورزی ہوگی نتیجہ خلاف ہو جائے, ایک عام بات. اس لیے یہ جو انسان کے سوا کائنات ہے یہ اللہ کی خلاف ورزی کرتی نہیں. افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا. کہ میرے بندو, تم جو میری نہیں مانتے ہو یہ تو غیر مسلم ہو گئے, اور تم مسلمان کچھ اپنی چلاتے ہو کچھ میری چلاتے ہو, کبھی میرے رسول کی مانتے ہو کبھی اپنی مانتے ہو, تو تم اس کائنات میں غور کرو. پھر تم چاہتے ہو کہ سب کچھ ہمارے پروگرام بھی سیٹ ہو, نظام بھی سیٹ ہو, حکومت بھی بہترین ہو, تجارت بھی بہترین ہو, تو تم پہلے اس کائنات میں غور کرو. کہ یہ جتنی کائنات ہے نا یہ اللہ پر ایمان لا چکی ہے اور مسلمان ہو چکی ہے. یہاں مسلمان سے مراد ہے اطاعت, اسلام کا مطلب ہے اطاعت, سر جھکانا. تو یہ جو کائنات ہے یہ تمہارے سامنے ایک دلیل ہے, دلیل. تم تو 4-5 ارب انسان ہو, اور یہ جو جہان ہے, ہے تو یہ محدود لمیٹڈ ہے, لیکن اس کا محدود ہونا لامحدود جیسا ہے. ناسا والوں کی رپورٹ ہے جو کائنات ہم دیکھ چکے ہیں, وہ جو نہیں دیکھی وہ تو اب وہ تو نظروں سے بھی دور ہے, آلات سے بھی دور ہے. جس کو دیکھا جا چکا ہے اس میں جتنی گلیکسیز اور سیارے ہم نے دیکھے ہیں ان کو اگر ہم صرف گنتی کریں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 صرف گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. اب یہ ان کی رپورٹ ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہوگی, صحیح ہوگی, بلکہ اس سے بھی زیادہ شاید وقت درکار ہو. تو یہ اتنی بڑی کائنات, پھر اس کی رفتار کیسی ہے؟ یہ زمین 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے, اور 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے, اور سورج 6,00,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے. اگر یہ اللہ کی نہ مانتے, کتنی کو نہ مانتے, سورج روزانہ ٹائم بدلتا ہے, جگہ بدلتا ہے اپنے سسٹم کے تحت, وہ روزانہ 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے جو اس کا ٹائم ہے, اور 1 سیکنڈ بعد غروب ہو, سیکنڈ ہو گیا, اور ادھر 1 سینٹی میٹر زیادہ سرک جائے نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے 1 سینٹی میٹر, اور سورج زمین سے 12,00,000 گنا بڑا, اور پھر وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں, گیسز ہیں, گیسز کا مجموعہ ہے. اس میں ہیلیم 1 سیکنڈ میں جو پھٹتی ہے 1 سیکنڈ میں, تو وہ کوئی 14 ارب ٹن ہیلیم ہے جو 1 سیکنڈ میں پھٹتی ہے, اور پھر وہ 12 ارب ٹن, اس میں 2 ارب ٹن دھماکے میں ضائع ہوتا ہے, وہ 12 ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے. یہ جو کیمیکل تبدیلی آتی ہے نا, اس سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ دنیا میں 50 کروڑ ایٹم بم اگر ایک دم پھٹیں تو اتنی حرارت سورج 1 سیکنڈ میں ہر وقت پھینک رہا ہے. ادھر اس میں اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں, اور ادھر اس کی رفتار 6,00,000 میل فی گھنٹہ, 9,00,000 کلومیٹر بن جاتی. تو اس کو 1 سیکنڈ پہلے بعد میں نکلنے کیا مشکل ہے, بلکہ ہونا چاہیے, اکثر ہونا چاہیے. اور 1 سینٹی میٹر دائیں بائیں ہماری چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہیں, وہ 1 فٹ ادھر جاتی ہیں 1 فٹ ادھر جاتی ہیں, اور چھوٹی سی گاڑی ہوتی, چلانے والے کے ہاتھ میں سٹیئرنگ بھی ہوتی, اور یہ اتنا بڑا سورج ہے, نہ سٹیئرنگ نہ سڑک نہ بریک نہ انجن. تو یہ اگر 1 سینٹی میٹر یوں ہو جائے یا یوں ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چند ہفتوں میں زمین سورج چاند تارے آپس میں ٹکرا جائیں, زیادہ دیر نہیں لگے گی. پھر یہ جو زمین, اور یہ آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ یہ کائنات کیسی مسلمان ہے, کتنی پابند ہے اللہ کی. پھر یہ یوں جا رہے ہیں, وہ کل فی فلک یسبحون, گردش کر رہے ہیں, دوڑ بھی رہے ہیں گردش بھی کر رہے ہیں. زمین ہر 1 سیکنڈ کے بعد, 1 سیکنڈ کے بعد سورج سے 2.8 ملی میٹر دور ہوتی ہے, 2.8 ملی میٹر, سینٹی میٹر ملی میٹر, اور زمین کا دائرہ ہے 24,000 میل. تو 24,000 میل کا ایک ٹکڑا ہے, یہ 1 سیکنڈ میں 2.8 ملی میٹر یوں ہوتا ہے. اچھا اگر یہ صرف 3 مائکرومیٹر کا فرق ڈال دیں کہ یہ 2.5 یوں ہو جائے, یا یہ تین ادھر ہو جائے، تین بڑھاؤں، تین مائکرو میٹر بڑھاؤں تو تین ملی میٹر ہو گیا، اور تین مائکرو میٹر گھٹاؤں تو 2.5 ہو گیا. تو اتنے تھوڑے سے فاصلے کے لیے کون سا پیمانہ اللہ نے لگایا ہوا ہے؟ اگر صرف 3.5 ہونا شروع ہو جائے، 5، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چند دنوں کے بعد آپ کی زمین جل جائے گی، بھڑک اٹھے گی، ٹیمپریچر یوں جائے گا، 40-50 تک جاتا ہے، ہائے ہائے ہو جاندی ہے، تو یہ آگ پکڑ جائے گی زمین. اور اگر یہ تین ادھر چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر چند ہفتوں کے بعد اس سے برف جمنی شروع ہو جائے گی، تمہارا جیکب آباد بھی برف کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور زندگیاں فریز ہو جائیں گی، چیمبر سمیت تھی فریز ہوئے تھے ہمارا. تو یہ کیا نظام ہے؟ یہ اتنا مضبوط ہو کر کیوں چل رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے جس میں آج کے دنیا کا علم رکھنے والے کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیا کہ یہ خود نہیں ہو رہا، کوئی کر رہا ہے. ایک جہریت کا طوفان اٹھا تھا 18ویں صدی کے شروع میں، تو یہ خدا کوئی نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے. لیکن اب علم اور آگے بڑھا اور دریافتوں نے اور اگلا سفر کیا، تو پھر ان کی اپنی زبانوں سے نکلا، نہیں یہ خود نہیں ہو سکتا، کوئی ہے. اب چونکہ اب اللہ کو مانے تو مسلمان ہونا پڑے گا، تو اب طبیعتوں میں بغاوت ہے، تو نام دے دیا نیچر. نیچر یوں کر رہی، نیچر کے ہی بلاؤں گی، نیچر یوں کر رہی. اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو اللہ کی قسم آج گولڈن پیریڈ ہے انسانوں کو مسلمان بنانے کا، بہترین وقت ہے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا. لیکن ہم، ہمارے تو اپنے ہاتھ میں کلہاڑے ہیں اور اسی پہ ہمارے وار ہیں، اور اسی کو تباہ و برباد کرنے کی ہماری اپنی اسکیمیں ہیں، ورنہ دنیا نظریاتی طور پر فلیٹ ہو چکی، ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں رہا، اور مسلمان ایک نظریے کے ساتھ زندہ ہے، کوئی پیش کرنے والا. اب لوگ اپنا سودا بھی تو جا کے پیش کرتے ہو، کیسے اس کے فضائل بیان کرتے ہو، ساتھ ان کی منت خوشامد الگ کرتے ہو، آرڈر لے کر آتے ہو تو پٹھیاں شالہ مار دو، آرڈر لگ گیا. اس کے ساتھ ان کو آپ اسلام بھی پیش کرو. تو آج سنہری وقت ہے پوری دنیا کے مرد عورتوں کو اسلام میں لانے کا. تو خیر، یہ کائنات مسلمان ہے تو آج تک اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اگر یہ اسلام چھوڑ دے، کتنا کو ملی میٹر اور مائکرو میٹر کے حساب سے اور سینٹی میٹر کے حساب سے اگر یہ اسلام یعنی اللہ کی اطاعت چھوڑ دے، تو آپس میں ٹکرا کر زیر و زبر صفر ہو جائیں، ختم ہو جائیں. تو یہ اللہ بطور دلیل کے کہہ رہا، افغیر دین اللہ یبغون، تم یہ چیمبر والے کیا کرتے ہو؟ تم غیروں کے طریقے پر اپنی تجارت چلاتے ہو؟ تم یہ سیاستدان کیا کرتے ہو؟ تم یہ ذمہ دار کیا کرتے ہو؟ تم یہ عورتیں کیا کرتی ہو؟ تم یہ شہری دیہاتی مرد کیا کرتے ہو؟ تم میرے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ تم دیکھ، اسی وجہ سے تمہارے اندر ٹکراؤ ہے اور تمہاری زندگی ناہموار ہو چکی ہے کہ تم اپنے رب کی بتائی ہوئی ترتیب کو چھوڑ چکے ہو. تم ادھر دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. اللہ خود دلیلیں دیتے ہیں، یہ آسمان پہ کبھی تم نے نگاہ نہیں کی؟ یہ عجیب خلقت اونٹ تمہیں کبھی نظر نہیں آیا؟ اور یہ گڑے ہوئے پہاڑ پتہ نہیں بتاتے کسی شہنشاہ اعظم کا، اور دھرتی کا بچھا ہوا فرش اور اس میں سے غلوں کا نکلتے چلے جانا، پانیوں کا، تیل کا، پٹرول کا، خزانوں کا نکلتے چلے جانا، یہ تمہیں نہیں بتاتا کہ کوئی ہے شہنشاہ جس کے تابع ہو کر ہر چیز چل رہی؟ تو وہ کون ہے؟ تو اللہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ یہ میں کیسے کرتا ہوں، میں کیسے کرتا ہوں. وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. یہ میری نشانیوں میں سے یہ رات ہے، یہ خود نہیں ہے، یہ رات ہے جس کو میں تمہارے اوپر لے آتا ہوں اور تم سب اندھیروں میں ڈوبتے ہو، پھر اپنے وقت پر گھٹتی اور بڑھتی ہے. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. میں نے آپ کو تھوڑا سا سورج کا بتایا نظام، اب لگا اس کو تیرا رب چلا رہا ہے اور اس کا ایک راستہ مقرر ہے، اس سے یہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ہو جائے تو ہم برباد ہو جائیں. اس کے ساتھ چاند ہے، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. پھر چاند کو گھٹا کے بڑھا کے میں نے تمہارے لیے دن اور سال کا نظام چلایا ہے. یہ جو سورج ہے نا، یہ نارتھ پول پہ جا کے حساب دینا چھوڑ دیتا ہے، ڈوبتا ہی نہیں. اور چاند اس وقت بھی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، نکلتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. جو شمسی کیلنڈر ہے یہ آج کل اوپر جا کر ناروے کے اوپر، فن لینڈ کے اوپر اور سویڈن کے اوپر جا کر یہ معطل ہو چکا ہے، ڈوبتا نہیں اور انتہائی بے ترتیب ہو جاتا ہے. اور تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیں، وہ تین مہینے یوں ہی چکر کاٹتا رہتا ہے، نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. لیکن چاند وہاں بھی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، نکلتا بھی ہے. تو جو قمر چاند کا کیلنڈر ہے وہ دنیا کے ہر خطے پہ پورا سال صحیح صحیح نظام بتاتا ہے، اور جو سورج کا کیلنڈر ہے یہ اوپر جا کر فیل ہو جاتا ہے. ہیں دونوں ہی اللہ کے. پھر کیا ہوا؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج میں یہ طاقت ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، نہ چاند میں یہ طاقت ہے کہ سورج سے ٹکر لے سکے. ہر ایک کا ایک راستہ ہے، ایک سڑک ہے، ایک وقت ہے، ایک ٹائم ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق ساری کائنات چلتی ہے. اگر یہ چلنا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ تباہ ہو جائیں گے. اب اسی کو آپ اپنے اندر لے آؤ. اگر ہم اللہ کی ماننے والے بنے تو پھر ساری کائنات جنت کا ٹکڑا بن جائے گی. غیر مسلموں نے دنیا کو فتح کیا ہے، اپنے مسائل نہیں حل کیے. پچھلے مہینے میں انگلینڈ میں تھا تو ایک لیسٹر میں ایک میٹنگ تھی بہت بڑی، اس میں ہمارا ایک مسلمان ڈاکٹر بھی شریک تھا. تو وہ بتا رہا تھا کہ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا، ہمارے ملک کا مسئلہ غربت نہیں، ہمارے لوگ یا خوشحال ہیں یا مالدار ہیں، ہمارے ملک کا مسئلہ اداسی ہے، ہماری عوام اداس رہتی، اس کا کیا حل کیا جائے؟ خوش رہنے کے جو اسباب انہوں نے بنائے تھے، موسیقی ہے، عورت ہے، شراب ہے، جوا ہے، گوڑیاں ہیں، پارک ہیں، سیر گاہیں ہیں، پھر وہ کیوں اداس؟ سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. یہ تنہائیاں کوئی ان چیزوں سے تھوڑا ہی دور ہوتی، یہ اداسیاں کوئی ان چیزوں سے تھوڑا ہی دور ہوتی. تو میرے بھائیو، اللہ نے ایک نظام دیا ہے اس کائنات کو، کائنات تسلیم کر گئی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. یہ سارا کائناتی نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کائنات بنائی، پھر اس ساری کائنات سے کہا جھکو میری مانو، طوعاً او کرہاً، چاہو یا نہ چاہو. تو انہوں نے کہا قالتا اتینا طائعین. تو زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم جھک گئے، ہم چھپ گئے تو اس کا نظام سٹ چل گیا. وقت پر آپ کو سورج ملتا ہے, وقت سے آپ کو بارش ملتی ہے, بدلتے موسم ملتے ہیں اور بدلتی ہوائیں ملتی ہیں, سمندروں کا نظام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نشانیوں میں سے ہے. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ, کراچی سے تمہارا کنٹینر چلتا ہے اور امریکہ کے ساحل پہ جا کے لگ جاتا ہے, اتنے بڑے سمندروں کو چیرتا ہوا جاتا ہے, چونی موجوں سے نگل جاتی. ایک موج نہیں اٹھی تھی, سونامی کیا کر دیا تھا اس نے, کیوں نہیں موجیں اس کو نکل جاتی, کیوں نہیں ہواؤں سے وہ الٹ جاتا. کہ یہ تم دیکھتے ہو اپنے رب کی نشانیاں ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان کی تخلیق دیکھو. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن اور رات کا آنا جانا دیکھو. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ, پانیوں کے سینوں کو چیرنے والے جہاز دیکھو. وما انزل الله من السماء من ماء, آسمان سے برستی بارش دیکھو. فاحيا به الارض بعد موتها, پھر چھوٹے چھوٹے گٹھلیوں سے ایسے درختوں کا نکلنا دیکھو. اور سبزے کے فرش دیکھو, اور لٹکے ہوئے اور پکے ہوئے پھل دیکھو, خوشبودار پھول دیکھو. وبث فيها من كل دابة, پھر چاروں طرف بکھرے ہوئے اپنی خدمت کے جانور دیکھو. آج صرف کراچی میں کتنے بکرے بھیڑ ذبح ہو گئیں, کتنی مرغیاں ذبح ہو گئیں, کتنے گائے بیل ذبح ہو گئے. پوری کائنات میں پھیلاؤ کتنے تمہارے لیے اللہ نے ذبح کر دیے اور کوئی کمی نہیں آنے دے رہا, ایسا نظام چلا رہا ہے. کتنی بکریاں روزانہ ذبح ہوتی, آپ کو کتوں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے, بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے. کتے تو اپنی موت آپ مرتے ہیں, ان کے غول نظر نہیں آتے, بکریوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں. یہ تخلیق کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک قطرہ دودھ بناؤ تو صحیح, ایک قطرہ دودھ بناؤ تو صحیح. اور تمہارا رب کہتا ہے من بین فرس ودم لبن خالصا, گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہیں شفاف شفاف دودھ پلاتا ہوں, پھر بھی مجھے نہیں مانتے ہو. وتصریف الرياح, اور ہواؤں کے جھکڑ, اور کبھی ہوا کا نسیم بننا, کبھی سبا بننا, کبھی اس کا سرسر بننا, کبھی عقیم بننا, کبھی آصفات, کبھی قاصفات, کبھی مرسلات, کبھی حاملات, یہ سب ہواؤں کے نام ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض, ابھی بھی بادل تمہارے آسمان پر موجود ہیں. کہنے دیکھو تو صحیح, لآیات لآیات, یہ نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون, اگر تم انہیں دیکھ کے اللہ کو نہیں پہچانے ہو تو تم بے عقل ہو. تو میرے بھائیو, اب ہم اپنی طرف آتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے ذالک ذالک, تم کیوں گرتے ہو؟ ذالک, تم کیوں زوال کی پستیوں میں جاتے ہو؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سن لو, میں کبھی بھی کسی قوم سے نعمتیں واپس نہیں لیتا, میں کبھی بھی کسی قوم کو زوال کے اندھیروں میں دھکا نہیں دیتا جب تک وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مارنا نہ شروع کر. اب یہ قرآن ایک ہمیں سبب بتا رہا ہے کہ میں تمہارے اپنی نافرمانیوں پر نعمتوں کا زوال آ جاتا ہے. ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا, وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نعمتوں کو واپس نہیں لیتا ہوں. بجلی کیوں واپس لے لی ہے؟ برکتیں کیوں واپس لے لی؟ دنیا کا سب سے بہترین زرعی ملک ہو, میں تو ذمہ دار کا بیٹا ہوں, مجھے اپنی زمین کی تاثیر کا پتہ ہے, میں نے 6 بر اعظم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین زرعی ملک ہو اور وہاں روٹی نہ ملی, اور وہاں تندور بناؤ بھائی 2 روپے کی روٹی دیں گے, جتنے مرضی تندور بناؤ, جب تک نظام نہ بدلے گا تندوروں سے کیا ہوگا. اتنا بڑا زرعی ملک ہو اور غلہ نہ ہو، کتنا تیل آپ لوگ باہر سے منگواتے ہو، کتنے اربوں ڈالر کا تیل باہر سے آ رہا ہے۔ ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ میں کسی قوم سے اس وقت تک نعمتیں واپس نہیں لیتا جب تک وہ خود نہ قدرے اور نہ فرمان نہ بولے۔ اب ایک آیت اور اس کے ساتھ، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیھا رزقھا رغدا من كل مکان۔ کراچی والوں میں تمہیں ایک ملک کا حال سناتا ہوں۔ اللہ نے نام نہیں لیا کہ یہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے، کسی ایک بستی کا نام نہیں بتایا جا رہا، قانون بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ایک شہر، ایک ملک، ایک قصبے کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمینہ، بڑے امن والا تھا وہ ملک، مطمئنہ، بڑے اطمینان میں رہتے تھے لوگ، چین کی بنسریاں بجتی، غریب بھی خوش تھے، مالدار بھی خوش، دیہاتی بھی خوش تھے، شہری بھی خوش تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق وافر ان کی طرف کھنچتا تھا اور آتا تھا۔ پھر کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے نافرمان ناشکرے ہو گئے۔ پھر میں نے کیا کیا، فاذاقہ اللہ لباس الخوف والجوع، پھر میں نے بھوک اور خوف میں پھنسا دیا، میں نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اب اس آیت کو میں یوں پڑھتا ہوں، ضرب اللہ مثلا، یا میں کریا کی وجہ کہتا ہوں، ضرب اللہ پاکستانا، میں یہ پاکستان لگا دیتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے، کسی شہر کا حال نہیں سنایا، کہ جس شہر، جس ملک میں یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا پاکستانا، ٹھیک ہے، کانت آمنا، پاکستان بڑے امن کا ملک، مطمئنہ، بڑے اطمینان کے دن سے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ قتل و غارت، برکتیں۔ ہم جایا کرتے تھے اسکول پڑھنے، راستے میں گنے کے کھیت، سارے لڑکے گھس کے گنے توڑتے تھے، مالک کبھی نہیں کہتے تھے کی کیتی جان دے ہو، ابھی شاخ بھی توڑو تو قتل کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا دیسی شلغم، یہ بڑی محبوب غذا ہوتی تھی، تو اس کو کھیت ہوتے تھے دیسی شلغم، تو اکھاڑ اکھاڑ کے کھا لیتے، دھو دھوتے تھے، ساڑا ناشتہ ہوتا پہ ہوں، مالک دے سرے ہوتے تھے، کوئی نہیں، با لین کھا لین، بڑی گل، چار آنے اوپر نیچے ہو جائیں تم اپنے نوکر کو جیل میں ٹھکوا دیتے ہو۔ کانت آمینہ مطمئنہ، بڑا امن، بڑا اطمینان۔ نویں جماعت میں تھا تو چند دوست ہم مری جا کے ایک مہینہ رہے، ایک میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا، اس میں ایک مہینہ رہے، تو وہاں سے واپس آیا تو میں رات 12 بجے میاں چنو پہنچا، تو میں نے بیگ اپنے کندھے پہ لٹکایا اور پیدل چل دیا۔ وہاں سے میرا گاؤں تھا 19 کلومیٹر، میں نے کہا صبح تک گھر پہنچاؤں، رات 12 بجے، 19 کلومیٹر اندھیرے رات، اور مجھے کوئی خوف نہیں کہ کچھ ہو جائے گا، اور میں چل پڑا۔ ابتدائی عمر تھی، 16-17 سال کی عمر تھی، تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، چل پڑا۔ جب میں شہر پار کر گیا تو پیچھے سے نا ایک آدمی نے مجھے زور سے آواز دی، وہ بیٹھے، وہ بیٹھے۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا سا چوکی دار، سفید داڑھی، وہ کہنے کا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا، اردو اسپیکنگ لگتا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بابا جی میں سلمبے جا رہا ہوں۔ اب تمہیں پتہ بھی ہے تو لمبا کدھر ہے؟ میں نے کہا جی میرا علاقہ ہے، میرا گاؤں اس کے ساتھ ہے۔ کہا نہ بیٹا، نہ یہ کوئی جانے کا وقت ہے، چل چل واپس آ، ادھر پڑ جا، صبح چلے جانا۔ وہ میں نے زبردستی چھت لے گیا، ایک پھٹے پہ لٹا دے کے، ادھر سو جا، صبح چلے جانا۔ لیکن میرے دل میں کہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میں اس وقت جا رہا ہوں کوئی چور پڑ جائے، کوئی ڈاکو پڑ جائے، کوئی جان لے لے، اس قدر اطمینان کی کیفیت. ابھی گھر میں بیٹھ کے لرز رہے ہوتے ہیں کہ کوئی درندے اندر نہ آ جائیں، کوئی وحشی اندر نہ آ جائے. ضرب اللہ مثلا پاکستانا، ہے دریتن کو ہٹا دو، پاکستانا کانت آمنہ، بڑے امن والا تھا، مطمئنہ، بڑے اطمینان والا تھا. میں تھا مکے میں تو مجھے ایک ملا یہ زمین کا ماہر، مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنے علم پر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو دھرتی اللہ نے تم لوگوں کو دی ہے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، جو زمین تمہیں ملی ہوئی ہے، وہ مجھے اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ بڑے امن تھے، بڑے اطمینان تھے. پھر کیا ہوا؟ تاجر سود میں پھنس گئے، زمیندار تکبر اور ظلم و ستم میں پھنس گئے. زمینداروں کو اللہ نے رزق دیا تو وہ متکبر اور ظالم بنے، اور مالداروں کو، تاجروں کو اللہ نے رزق دیا تو انہوں نے حوث اور حرص میں اپنے آپ کو سود میں پھنسا دیا، اور ایسا پھنسایا کہ الٹا کہیں سود کے بغیر کام کیسے چلتا ہے، سود کے بغیر تجارت کیسے ہو سکتی ہے. میں نے ایسے ہی ایک دفعہ یہ فیصل آباد کے تاجر جمع تھے تو میں نے تھوڑا سا سود کو بھی ٹچ کیا، تو ایک بڑی کمپنی ہے، بڑی وہاں کی پارٹی ہے، اس کا چیئرمین مجھ سے کہنے لگا سود کے بغیر کام کیسے چلتا ہے، سود نہ تھوڑی کپا کہہ لینی، جب سود نہ تھوڑی کپا کہہ لینی تمہاری کپاس کون خریدے گا، سود نہیں ہوگا. تو میں چپ ہو گیا کہ اب مزید بولوں گا تو بےچارا اور گناہگار ہوگا. عورتوں کے پردے اٹھ گئے، ناچ گانا زندگی کا حصہ بن گیا. چلو خیر، میں اس کے ساتھ ایک حدیث چھوڑتا ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کفرت کا کیا مطلب ہے. ضرب اللہ مثلا پاکستانا، آئیے میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، پاکستان تو آنا نہیں چاہیے نا. ضرب اللہ مثلا قریۃ، تو واضح کرنے کے لیے ضرب اللہ مثلا پاکستانا کیا تھا؟ آمنہ مطمئنہ، امن اطمینان. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے. کوئی سپرے نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن، کوئی سپرے نہیں ہوتا تھا. ایک ہوا چلتی تھی، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں دکھن دی ہوا، دکھن. یہ جنوب کی طرف سے ایک ہوا چلتی تھی، وہ ہوا ہر کیڑے کو مار دیتی تھی، مسلسل چلتی تھی، ایک ایک دو دو ہفتے چلتی رہتی تھی، چلتی رہتی چلتی رہتی، کیڑے سارے مر جاتے تھے. تو ہوائیں بند ہو گئیں تو کیڑے آ گئے. 17 ارب روپے کی 3-4 سال پہلے، مجھے فکر میرے پاس ہے، 17 ارب روپے کی صرف سنڈیوں کو مارنے کی دوائی منگوائی گئی، 17 ارب روپے کی، اور اس پر ہمارے 17 پیسے بھی نہیں لگ سکتے اگر اللہ وہی ہوا چلا دے، وہ قطب والی ہوا، دکھن والی ہوا، جو 17 روپے بھی نہیں لگیں گے اس پر. اللہ نے اس ہوا میں تاثیر رکھی. تو پھر کیا ہوا؟ پاکستان والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ ہو گئے ناشکرے. تو اب اس میں میں ایک حدیث جوڑتا ہوں تو ناشکرے کی تصویر سامنے آ جائے گی کہ کیسے ہوئے، کیسے ہوئے. تو ترمذی شریف کی روایت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اباہ
وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتسبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخطفا ومسخا وقصفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع. اب یہ حدیث کفرت کی تفسیر ہے کہ میں نے تمہیں ملک دیا, ملک دیا چن کے دیا مثالی وسائل سے بھرا ہوا, وسائل سے مالا مال. تم نے کیا کیا؟ ناشکر ہو گئے. کیسے ناشکر ہوئے؟ تم اللہ کے نبی کا سنو کہ جب میری امت میں کیا ہوگا, جب حکمران سرکاری خزانے کو خود کھانا شروع کر دیں گے, جب حکمران طبقہ بددیانت ہو جائے گا اور سرکاری خزانے کو اپنے تصرف میں لائے گا اور اسے بے دریغ خرچ کرے گا, جب حکمران لوگوں کے پیسے کو اپنی جائیداد بنا لیں گے, عزت تو خزل فی اردو والا والامانت مغنما, جب لوگ امانتیں کھا جائیں گے, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. ابھی ایک میرے پاس جیسے یہ شہر کی عدالتیں ہوتی ہیں, ہمارے گاؤں کی چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں جس کو پنچایت کہتے ہیں. تو ابھی ایک پنچایت میرے پاس مسلسل آ رہی ہے, فلانے نے 1.5 لاکھ امانت دیتا ہے, وہ کھا گیا ہے, انہوں نے میرے کو آج دینا تھے کل دینا تھے, آج دینا تھے کل دینا, مہینہ پورا گزر گیا کل آ رہا ہے پرسوں, امانت رکھا کھا گیا. عزت تو خزل فی ادو والا, جب حکمران طبقہ, حکمران سے مراد صرف صدر وزیر اعظم نہیں, ایک کلرک بھی حکمران ہے, حکومت میں شامل ہے, کلرک سے لے کر صدر تک, جب سب سرکاری خزانے کو لوٹنے والے بن جائیں گے. والامانت مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. والزکات مغرما, مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے, ہماری ہوٹل میں ڈنر کر دیں گے زکات نہیں دیں گے, کسی بڑے افسر کو 1-2 کروڑ ٹکا دیں گے زکات نہیں دیں گے. والزکات مغرما, جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے اور اسے کہیں گے کیا ٹیکس اللہ ساڈو کے لا چڑیا. اس سارے طبقات اس میں آئیں گے, اب سارے آئیں گے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, اور میری امت کے علماء اللہ سے جڑنے کی بجائے مالداروں کے دروازوں پر سجدے کرنے لگ جائیں گے. سجدے سے مراد ہے ان کی چاپلوسیوں میں لگ جائیں گے اور اپنے دین کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, ایک بیچ میں قصہ آ گیا. قتیبہ بن بکار مصر کے ایک عالم ہیں, ملک کافور اخشیدی ان کے درس قرآن میں روزانہ حاضر ہوتا ہے. سال کے آخر میں 1,000 دینار ان کو ہدیہ دیتا ہے. 1,000 دینار آج کے دور کا کوئی 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 18 برس گزر گئے, 18, اور ہر سال 1,000 دینار, 1,000 دینار 20 لاکھ, آج بھی بڑی دولت ہے. ایک متوسط آدمی 20 لاکھ میں پورا سال آرام سے گزارتا ہے. 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ سائن کروانے لگا, حضرت ادھر سائن کرو. انہوں نے کہا یہ تو بات ہی غلط ہے, میں سائن کیسے کروں؟ کہ بس حضرت ہماری حکومت کی مجبوری ہے, آپ یہاں سائن کریں. اس زمانے میں لوگ علماء سے جڑے ہوئے تھے اور علماء بھی ایسے ہی تھے جیسے ہیں اب تمہیں بتا رہا ہوں. اب ہمارے جیسے مولوی ہم سے کون جڑے گا؟ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا پھر میرے 18,000 دینار واپس کرو. اور اس کو خیال تھا بھوکھا مولوی کھا پی گیا اس دن کتنے امین 18,000 ہے بالکل کیا میرے 18,000 واپس کرو یا ادھر دفت کرو. وہ گھر گئے اور 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی ویسے مور بھی نہیں چوٹی تھی, اور آ کے اس کے سامنے رکھ کر فرمایا میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی تھی تو نے صرف 18,000. او کیا عجب لوگ آئے اس شاہ کا گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتی. اذا اتخذ الفیء دولا, جب حکمران طبقہ عوامی پیسے کو خود لوٹے گا. والامانت مغنما, جب امانت جس کے پاس رکھی جائے گی کھا پی جائے گا. والزکات مغرما, جب مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین, اور علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں. واطاع الرجل زوجته, اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وعقّ امه, اور ماؤں کے کلیجے چاک کر دیں گے. وادنا صدیقه, اور باپ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے. واخصى اباه, اور باپ کو دیکھ کے راہیں بدل دیں گے. اتنا ہی کوئی کم نہ آ سکے. ہاں یہ میرے نبی نے عجب لفظ کہا حق حق. ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عربی کا لفظ حقوق. حقوق کا مطلب نافرمانی نہیں, نافرمانی کے لیے ہے معصیت. من یعص اللہ ورسولہ, من یعص اللہ ورسولہ, عاصی عاصی گنہگار نافرمان. اور اللہ اپنے لیے کہتا ہے من یعص اللہ, میرا نافرمان. من یعص اللہ ورسولہ, اپنے رسول کے لیے بھی کہتا ہے نافرمان. یعص اللہ ورسولہ, ماں باپ کے لیے اللہ لفظ استعمال کرتا حق والدین, حقوق الوالدین. حقوق کا مطلب ہوتا ہے, میں تمہیں کر کے دیکھا, یہ ٹیشو پیپر ہے نا, دیکھو میں اسے, یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو پرزے پرزے کر رہا ہوں, اور اس کے پرزے ساتھ ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں. یہ جڑ سکتا ہے, اب یہ جڑ سکتا ہے. حقوق کہتے ہیں کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دینا کہ جڑ نہ سکے. یہ اشارہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان دنیا اور دین کو ایسے پرزے پرزے کر دیتا ہے کہ یہ کبھی ہرا نہ ہو سکے, یہ کبھی جڑ نہ سکے, کبھی پنپ نہ سکے. ممکن ہے اللہ دنیا میں 4 دن اس کو رزق دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے, لیکن اس کی ہلاکت دیکھنے والی ہوگی آخرت میں, جب یہ ماں باپ کا مجرم بن کے کھڑا ہوگا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے. کہ کوئی نشانی تو بتائیں, کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. وہ بیٹے تو بکواس کر لیا کرتے ہیں, کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو سامنے منہ کھول لیں گی اور ماؤں سے بکواس کریں گی تو میرا اللہ ہلا دے گا زمین آسمان. میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں مجھے ایک قصہ یاد آیا تھا. ایک بچے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے بھو کہ نہیں, ہمارے بھو اپنی زبان میں بھو کہ نہیں, بکواس نہ کر. اور اس کی ماں ایسے رو رہی تھی موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ. تو میرے سامنے وہ تصویر آ جاتی ہے, چھوٹی سی بچی ہوگی میں 13-14 سال کی, اور ماں اس کی 50-55 کے پیٹے میں, اور وہ ماں سے کہہ رہی بھو کہ نہیں, بکواس نہ کر. اور آگے وہ ایسے خاموش آنسوؤں سے رو رہی تھی, جب یہ ہونے لگے گا ان تلد الامت ربطها, جب بیٹیاں بھی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں گی. وعق امه, میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا, اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوں, اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا, اور میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ دیتا, اور میں کہتا لبیک یا اما, اماں جی حاضر نماز پیچھے پڑھتا ہوں تھی دسو. یہ معصوم پاک ہستی کہہ رہی ہے. میں گیا تھا ابوا اللہ کے نبی کی ماں کی قبر کی زیارت کرنے, ڈھونڈنے نکلا تھا سن 2000 میں. عمرہ کیا تھا لیکن عمرے کے پیچھے میری نیت تھی قبر پہ پہنچنا. تو ابوا بڑے ہٹ کر وہ بستی ہے, وہاں پہنچا. ایک عرب کی جیپ لے لی تھی کہ پہاڑوں میں قبر ہے, موٹر نہیں جا سکتی. کئی لوگوں سے کہا بھائی ہمیں حضرت آمنہ کی قبر سے جانا ہے, میرے نبی کی نہیں, وہ میری بھی ماں ہے, وہ آپ سب کی ماں ہے, کائنات کی ماں ہے, جس نے محمد جیسا سپوت جنا وہ ماں کیسی ہو. قربان جاؤں رب کے بھی کیا بے نیاز ہے, باپ دکھایا نہیں اور ماں کو 25 سال کی عمر میں اٹھا لیا. باپ بھی 25 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے اور ماں بھی 25 سال کی عمر. وہ لوگ کہنے گے جی ادھر وہ وہاں پولیس کھڑی ہوتی ہے, وہ جانے نہیں دیتی, جانے نہیں دیتی, روکتے. تو ہماری معذرت. بڑا میرا دل خراب ہوا. تو ایک پیٹرول پمپ پہ ہم کھڑے تھے, کہتا یا اللہ میرا اتنا سفر بیکار گیا. پھر گاڑی آ کے روکی, پاکستانی تھا. تو اس سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا بھائی آپ ہمیں اب حضرت آمنہ کی قبر آپ نے دیکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی دیکھی ہوئی. کہا ہمیں لے جاؤ گے؟ کہا جی نہیں, ادھر پولیس ہوتی ہیں, پکڑ لیتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں. پھر پتہ نہیں اس سے کیا خیال آیا, کہنا کہاں سے آئے؟ پھر پاکستان سے آئے. کہنے لگا تمہارا نام کیا؟ ان کا جی میرا نام سعید ہے. اس کا افضل, اس کا سلمان. میں تھوڑا آگے کھڑا تھا. کہا اس کا؟ تو اس کا نام طارق جمیل. وہ کہنے لگا یہ وہی تو نہیں جس کی قسطیں چلتی ہیں؟ ان کا جی ہاں یہ وہی ہے. وہ کہنے لگا اس کی قسط تو میں ابھی بھی سن رہا ہوں, تو میں تمہیں لے جاتا ہوں آپ پہ ویکسی جب. تو اس نے گاڑی وہاں بند کر دی اور ہمارے جیپ میں بیٹھ گیا. تم 4 کلومیٹر سڑک پہ چلے ابوا سے واپس. پھر گاڑی اندر اس نے نیچے اتاری اور کوئی 5-6 کلومیٹر میں اندر لے گیا. کوئی راستہ نہیں, صرف یادداشت کی سڑک تھی جس پر وہ چل رہا تھا. پتھروں سے ٹکراتے ہوئے, جھاڑیوں میں الجھتے ہوئے, تنگ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے, یوں یوں جیسے طوفان میں کشتی ڈولتی ہے ایسے ہماری جیب یوں ڈولے یوں ڈولے یوں ڈولے. لیکن اس اللہ کے بندے نے میرے اوپر زندگی کا سب سے بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے میری ماں کی قبر تک پہنچا دیا. وہاں پہاڑ تھے, بڑے نہیں تھے, کوئی ہوں گے 40-50 فٹ کے ہائٹ کے پہاڑ, سارے سلسلہ ایسا تھا, اونچے پہاڑ کالے سیاہ آپس میں گتھے ہوئے, بیچ میں بہت تنگ راستے جہاں سے ہم گزرے, اور کیکر چھوٹے چھوٹے اور کانٹے بڑے بڑے. درختوں پہ کیکر کے پتے نہیں تھے, بس کانٹے ہی کانٹے. تو ایک پہاڑی تھی کوئی 40-50 فٹ کی اونچائی, اس پر جیسے یہ آپ نے یہ بنایا ہوا ہے ڈائس کا, اس کو دگنا کر لو, وہ تقریباً 20x20 قدرتی وہ فرش تھا, قدرتی. باقی سب پہاڑ ایسے تھے اور وہ جگہ یوں ایسے فلیٹ تھی, اوپر اس کے اوپر خبر تھی. ہمیں پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی, اندھیرا ویسے ہی سوگوار شے ہے. ادھر جہاں میں کھڑا تھا وہاں تو غم کی ایک داستان تھی اور ایک عجب کہانی تھی ابوا کے پہاڑ کے سینوں پر, کہ محبوب ترین ہستی کو یہاں وہ دکھ دیا کہ ساری زندگی میرا نبی بھولا نہ سکے. تو وہ میری عجب کیفیت تھی. اب میں تمہیں آواری ٹاور میں بیٹھ کر وہ کیفیت کیسے سمجھا, سمجھاؤ تو تمہیں پتا چلے. تمہیں بس پیسے بنانے کا ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ مال بنا, اے پروجیکٹ لگ گیا, اے لاؤنا, اے دا نقشہ دل چ آیا ہوا, دماغ آیا, ایو کر دے مر جائے جی. آگے اولاد بنے, 4th مہینے ہر شاید ویچ وٹا کے ویلی ہو جائے. ہاں, ماں باپ اولاد کا مستقبل نہیں بنا سکتے, اس لیے ماں باپ کے ذمے ہیں اولاد کو آداب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، دین سکھاؤ، دنیا بھی سکھاؤ، مقدر اللہ کے حوالے ہے۔ ممکن ہے تمہاری بنائی ہوئی دولت کو چند دنوں میں اڑا کے رکھنے، اور ممکن ہے فقیروں کے جھونپڑوں میں بادشاہ پیدا ہو جائے۔ میں وہاں اتنا دکھی ہوا کہ میں اپنے ماں باپ سے مرنے پر بھی مجھے وہ دکھ نہیں تھا جو میں وہاں محسوس کر رہا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج زرد ہو چکا تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، اور میں 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں میرے نبی کی ماں مر رہی تھی، 25 سال کی عمر، جوان۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد مدینے گئی نہیں تھی، جب اللہ کے نبی 6 سال کے ہو گئے تو عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ 3 افراد کا قافلے تھا، میرا نبی، میرے نبی کی ماں اور ایک خادمہ ام ایمن، ان کا نام ہے برکت، نام برکت ہے، کنیت بیٹے کے نام سے ام ایمن کہلاتی۔ 1 مہینہ وہاں رہے، مہینہ کے بعد یہ واپسی ہو رہی ہے، اور مدینہ سے جب لوگ چلتے تھے تو پہلی رات آتی تھی ان کی ملل، اور دوسری روحا، اور تیسری آسایا، اور چوتھی عرج، اور 5ویں ابوا، اور 6ٹی عثمان، اور 7ویں مرہ زہران، اور 8ویں دن شام سے پہلے پہلے یا شام تک قافلے مکہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ بیچ کا راستہ تھوڑا ہے، 450 کلومیٹر تو سڑک کی وجہ سے، بیچ میں سے تھوڑا ہے، کافی تھوڑا ہے، کم از کم بھی 150 کلومیٹر اس میں سے حذف ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ابوا پہنچے ہیں نا، ابھی ابوا کی بستی وہاں سے 10 کلومیٹر ہے، یہاں پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ پہ موت کا حملہ ہوا، جس کو ہم ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اچانک موت کا حملہ ہوا۔ اور کیفیت بھی ہوئی، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اسے سنتا رہتا ہوں، تو پسینہ ماتھے پر اور یوں کروٹیں بدل رہی ہیں، بولنا چاہتی ہیں بولا نہیں جا رہا، اللہ کے نبی بلاتے ہیں اما اما اما، آگے جواب نہیں دے پاتے۔ تو پھر آخر میں ساری طاقت کو جمع کر کے یوں کہا، کل حی میت وکل جدید بار، لگتا ہے بیٹا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ہر زندہ نے مر جانا ہے، اس میں کیا بڑی بات، ہر شے نے ڈھل جانا ہے، لیکن 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 تو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا، ولک تو توہرا، تیرے ذریعے سے دنیا پاک ہوگی اور شمع بجھ گئی۔ اور اللہ کہنے میں یوں ماں کے سینے پہ یوں سر رکھا، گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، میں نے جب بھی یہ قصہ بیان کیا میں آنسو نہیں روک سکا، میری زندگی کی، میری زندگی کے سرمایے میں سے یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ میں نے یہ سفر کیا، میں وہاں پہنچا۔ پھر وہاں قبر کس نے کھودی یہ نہیں پتا مجھے، نہ مجھے کسی کتاب میں ملا ہے۔ میرا یہ قیاس ہے کہ ام ایمن پھر گئی ہوں گی ابوا کی بستی، جو وہاں سے کوئی 10-15 کلومیٹر بن جاتا ہے، پھر وہاں سے لوگوں کو لائی ہوں گی، یہ قیاس ہے۔ کسی راہگیر کے گزرنے کا وہاں کوئی نظر نہیں آتا، ممکن ہے کوئی راہگیر بھی گزر گیا ہو۔ قبر پتھر ہیں، پتھر، انہیں توڑنا کوئی آسان کام۔ تدفین کے بعد جب لوگ نیچے اترے، ام ایمن بھی اتری، اللہ کے نبی ساتھ تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو غائب، نیچے اترے تو غائب، تو انہوں نے پیچھے دیکھا، اوپر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو ام ایمن واپس گئی ہیں، تو کیا دیکھا، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کے رو رہے ہیں۔ ایسے وہ قبر کے پتھر نہیں ہوتے، ان کو جب ام ایمن قریب گئے تو آپ سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، اما تجھے تو پتا تھا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. یہ معصوم بچہ نہیں سمجھ رہا کہ قبر میں جانے کے بعد ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نہیں ساتھ جایا کرتا. تو ام احمد نے اٹھایا اور کھینچا تو آپ نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا. ابھی آگے کتنی راتیں پڑی ہیں، میں عفان، مر الزہران، پھر مکہ. ان تین رات تین دن میں اس بچے کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں اپنوں میں سے، اور نوکروں سے کوئی تسلی ہوتی ہے، میرے باپ نے میری گود میں جان دی، چوتھے دن میں اس کا صدمہ بھول گیا. میری ماں مری میں حج پہ تھا، اس کا غم میں آج تک سینے میں لیے دھتا. اس بات کو 57 سال گزر گئے، میرے نبی کی عمر 63 سال ہو گئی. 6 برس کی عمر کا قصہ ہے، آپ نے حج کا اعلان کیا اور مدینہ سے 12,000 حاجی لے کر چلے، لیکن آپ نے ایک قیام اس میں زیادہ ہے، آپ نے ایک رات ذوالحلیفہ میں قیام کیا اللہ کے حکم سے. تو ذوالحلیفہ، پھر ملل، پھر روحا، پھر عصایا، پھر عرج، پھر ابوا، چھٹی رات پہنچی. تو ابوا تک یہ قافلہ حاجیوں کا مدینے سے 12,000 تھا، ابوا پہنچ کے یہ کوئی 70,000 کے قریب ہو چکا تھا. ان قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے ابوا کی وادی سے چوڑی وادی ہے، وہ تقریباً کوئی 5-6 کلومیٹر کا فلیٹ میدان ہے. تو وہاں قافلے اترتے تھے، لیکن میرے نبی جب ماں کی قبر پر پہنچے تو آپ نے کہا ادھر ہی خیمے لگا دو. وہاں خیمہ چھوڑو تھا تو بندہ نہیں بیٹھ سکتا. 70,000 کا قافلہ کا ادھر خیمے لگاؤ، جہاں جگہ ملے لگا دو. سارے حاجیوں کو ماں کے قبر کے چوطرف اتارا، پھر خود چلے اور ماں کی قبر کے سرہانے کی یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھا لیے، ہاتھ اوپر رکھے اور سر یوں گھٹنوں میں دے کر، یہ میں چھوٹے بچے نہیں باندھے بال، اس کیفیت میں مسلسل کئی گھنٹے بیٹھتے روتے رہے، سر نہیں اوپر اٹھائے. واہ میرے رب، کیا تیرے نظام ہے. 57 سال گزر گئے ہیں، معراج ہو چکا ہے، جنت دیکھ چکے ہیں، جہنم دیکھ تو اللہ دیکھ چکے ہیں، اللہ کی بھی زیارت ہو چکی ہے معراج میں، اتنے مقامات طے ہو چکے ہیں، پھر ماں کی قبر پر یوں بیٹھو، پھر اس تمنا کا اظہار کیا کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز بھی توڑ دیتا. اور آج کے ماں باپ بھی تو بڑے نادان ہیں، بیٹوں کو دنیا ہی پڑھاتے رہتے ہیں، انہیں دین تو بتاتے نہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. او لیول، اے لیول، او لیول، اے لیول، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. میرا وہاں سے واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا، میں وہاں کھڑا ہوں کہ جب میری امت ماؤں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آ جائے گی. ان تلد الامت ربک، جب بیٹیاں بھی غرائیں گی ماؤں کو تو اللہ قیامت کا دھماکہ کر. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. عزت تو قدل فی ادو والا، ملک بڑے امن والا تھا، زوال کیوں آ گیا؟ فکفرت بانعم اللہ، نہ فرمان ہوئے، نہ فرمانی کی کیا شکلیں قائم ہوئی. میں ایک حدیث کو جوڑ رہا ہوں اس کے ساتھ، عزت تو قدل فی ادو والا، جب حکمران طبقہ مال کھا جائے گا، والامانت مغنما، امانتیں ہڑپ ہوں گی، والزکاة مغرما، زکاة کا انکار ہوگا، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وَأَطَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ اور باپ کو دھکا دے دیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان بنے. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ اور کیا ہوگا؟ قوم کا سردار، قوم کی حکومت نکمے نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ ایک دوسرے کو ملیں گے دلوں میں بغض پال کے، نفرت پال کے، بس سلام کریں گے، بڑے مسکرا کے ملیں گے، لیکن اندر میں بغض ہوگا ایک دوسرے کے بارے میں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اور یہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، چاروں طرف موسیقی کے سر پھیل جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گے اور گانا بجانا شیوا ہو جائے گا. ابھی دیکھو میوزک کی آواز نہیں آتی، ہر طرف موسیقی پھیل جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَرْفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدیں لڑائی کی جگہ بن جائیں، مسجدیں فرقہ واریت کے گڑھ بن جائیں. جو مسجد محبت کے پھول کھلانے آئی وہی مسجد نفرت کی آگ بھڑکا دے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْقُمُورُ اور شراب کی محفلیں سجائی جائیں اور شراب پی جائے. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ اور مرد پیسہ ہاتھ میں آئے گا، ریشمی لباس پہنے، سونے کی انگوٹھیاں. ایک آدمی مجھے فخر سے کہنے لگا یہ صرف دو انگوٹھیاں 15 لاکھ کی ہیں، یعنی کہ صرف دو انگوٹھیاں 15 لاکھ کی، اور اس کو اس پہ ندامت بھی نہیں کہ یہ میں نے صرف دو انگلیوں میں 15 لاکھ لگایا ہوا ہے. یہ تو حلال پیسے سے بھی ہو تو ہلاکت ہے. سونے کی انگوٹھیوں میں بڑے بڑے وہ ہیرے لگے ہوئے تھے. یہ سب کچھ ہوا فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کا لفظ آپ سمجھ میں ہے؟ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا سنو اے پاکستان والو، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا پاکستانن میں نے تمہیں ایک ملک دیا تھا، بڑا چن کے دیا تھا، بڑا عجب ملک تھا، خزانوں سے بھرا ہوا، استعدادوں سے بھرا ہوا. صرف زمین میں کے خزانے نہیں تھے، قوم ایسی پیدا کی تھی جو استعدادوں میں بڑی اعلی قوم تھی. خزانوں کے کیا کرنا اگر عقلیں نہ ہوں تو بڑے شعور والے لوگ پیدا کیے. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ پھر وہ نافرمان ہو گئے، ناشکر ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ یہ میں نے آپ کو حدیث جوڑ کے بتایا. یہ جو میں نے باتیں آپ کو 15 بتائی ہیں ان میں کوئی ہے جو نہ ہو رہی ہو؟ بولو بھائی، ہو رہی ہیں نا. ایک دفعہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں کوئی بیان کرنے نہیں آیا، آپ نے مجھ سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، ابھی فی الفور جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. عزت و خزل سی ادو والا جب حکمران بدجانت ہو جائیں گے، وزکات و مغرما جب مالدار زکات نہیں دیں گے، والامانت و مغنما جب امانت ہڑپ کر دی جائے، وتعلم لغیر الدین جب علماء دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، واطاع الرجل زوجته بیویوں کے غلام بن جائیں گے، وعق امه ماؤں کو ذلیل کر دیں گے، وعدنا صدیقه دوست کے ہمدرد مہربان قریب کریں گے، وہ اقصا ابا ہو باپ کو دھکا دیں گے، راہیں بدل جائیں گے. یہ اولادیں باپ سے کہہ رہے ہوتی ہیں تو میرے واسطے کیتا کی ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے. کتنی دفعہ یہ جملہ کانوں سے ٹکرایا ہے، تو میرے واسطے کیتا کی ہے؟ بیٹا باپ سے پوچھے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ قبیلے کے سردار فاسق و فاجر، کان رئیس القوم ارض لہم حکومت نکم میں نا اہل ترین انسانوں کے ہاتھ میں. اکرم الرجل مخافت شرہ، کیا حال ہے؟ خیریت ہے اور اندر میں بغض بھرا ہوا ہے، نفرت بھری ہوئی ہے. وظہرت القینات والمعازف، موسیقی پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی. علامہ ابن خلدون وہ پہلا شخص ہے دنیا میں جس نے تاریخ کا فلسفہ بیان کیا، اور اس کی کتاب مقدمہ ابن خلدون 50 زبانوں میں ترجمہ ہوئی. قوموں کے عروج و زوال پر بحث کرتے ہوئے قومیں زوال کا شکار کب ہوتی ہیں، تو وہ اس پہ یہ لکھتا ہے کہ آخری چیز کسی قوم کے زوال کی موسیقی ہوتی. ہاں، ہمارا شاعر بھی عجب شاعر تھا، اقبال. میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں پڑھا نہ اردو میں پڑھا، کہ انگریزی کا شاعری ان میں ہی کوئی نہیں ہوتی، نہ فارسی میں پڑھا. فارسی میرا اتنا مضمون نہیں ہے، لیکن کچھ فارسی پڑھی تھی مدرسوں میں، تو فارسی شعرا کا کلام بھی دیکھا. عربی میرا مضمون ہے، میں نے زندگی کھپائی ہے اس پر. عرب شعرا کا کلام پڑھا، اردو کا کلام پڑھا، پر میں نے اقبال جیسا کلام کہیں نہیں دیکھا. عجب اللہ کی طرف سے عطا کی اس شخص پر. 1996 میں میں انڈونیشیا گیا جماعت میں، تو اس وقت وہاں کا مسلمان لیڈر تھا جنرل حبیبی، اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے بتایا کہ ہم نے تحریک آزادی کو جو یہاں اٹھایا، تمہارے شاعر اقبال کی شاعری کا ترجمہ کر کے اٹھایا. اگر ساڑھے تو بچوں کو پتہ نہیں اقبال ہے کون، انہیں یہ گانے والوں کے نام پتہ ہے، کرکٹ والوں کے نام پتہ ہے، ان الوؤں کو نہیں پتہ کہ اللہ نے انہیں کیسا شاعر دیا تھا. آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. اللہ کی قسم، سوری تاریخ کو سمیٹ دیا ایک شعر. آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابہ ہے. کہ قومیں جب اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلواروں کی جھنکار ہوتے ہیں، اور تیروں کی سنسناہٹ ہوتی ہے، اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈوبتے اور مرتے ہیں تو یہ موسیقی کی سرتال، یہ ان کی انتہا ہوتی ہے. سننے والے چند ہوں گے اور ساری فضا کو گندا کیا ہوا ہے. ہم تو یہاں اللہ کی بات سننے بیٹھے تھے. کس قدر ظلم و ستم ہے تو ساری فضا کو نحوست سے بھر دیا. زوال ایسے نہیں آتا، پیچھے اسباب ہوتے. وظہرت القینات والمعازف وارتفلت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں جھگڑے، مسجد میں سرقہ واریت کی آماجگاہ، وشربت الخمور اور شراب کی محفلیں، ولبس الحریر مرد ہو کے ریشم پہنے، مرد ہو کے سونے کی چین، سونے کی انگوٹیاں پہنے. یہ ہے فکفرت پہ انعم اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا جب تم یہ کرو گے تو پھر اللہ ہواؤں کو تم پر چھوڑ دے گا، پانی بکھر جائیں گے، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، زمین تھر تھرائے گی، پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور کائناتی نظام تمہارے خلاف ہو جائے گا. اور جب تک تم اللہ کے در پہ جھک کے توبہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات کو نہیں بدلے گا. دیکھو کافر کا قانون اور ہے، ہم سے زیادہ اخلاقی برائیاں ہیں کافروں میں، لیکن ان کے لیے قانون اور ہے. اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ذرہم یخوضوا ویلعبوا، انہیں موت تک میں نے چھٹی دی ہوئی ہے، کرنے دو جو کرتے ہیں، انہیں موت تک چھٹی ہے، تمہیں چھٹی کوئی نہیں. تم غلط کرو گے تھپڑ آئے گا. اپنا بیٹا کوتاہی کرے تو اسی کو تنبیہ ہوتی ہے نا. گلی کا بچہ الٹا لٹکے یا سیدھا، کون اس کو پوچھتا ہے؟ اپنا بچہ ذرا سا اوپر نیچے ہو فوراً پکڑ آتی، کیوں نہیں اسکول گئے، کیوں نہیں کام کیا، کیوں نہیں ٹیوشن پڑھی. تو مسلمان کے بارے میں لگے یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، اگر تم خطا کرو گے میں تمہیں تنبیہ کروں گا تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، اور غیر مسلم کریں گے انہیں چھٹی دوں گا تاکہ موت تک جو کرنے کرنے پھر موت کے بعد اکٹھے ان کی پکڑ آئے. تو پھر کیا ہوتا ہے, فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, وہ ناشکرے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ لِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. وہ کیا ملک ہے جہاں نماز بھی پہرے داروں میں پڑی جائے اور پولیس کے پہرے مسجدوں کے ہوں. میں اپنے علاقے میں گاؤں میں عید پڑھاتا ہوں, ضلع خانواز میں گاؤں ہے میرا, تو وہاں بہت بڑا مجمع آ جاتا ہے, تو پولیس کی نفری ایسی ہوتی ہے, میں جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ تو نے کیسا دیش دیا تھا اور کہاں ہم پہنچ گئے کہ نماز بھی پڑھیں تو اوپر ہمارے پہرے دار کھڑے. اور قریش ہے نا کافر کافر کافر, میرے نبی کے دور میں, اب کیوں ساری رات باہر پہرا دیتے رہے کہ نکلے گا تو قتل کریں گے. یہ واقعہ معلوم ہے نا کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا تھا تو ابو جہل اور سارے قریش نے مل کر مشورہ کیا تھا کہ گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاؤ, جب صبح نکلے گا قتل کر دیں گے. یہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو, تو اندر کیوں نہیں گئے؟ 100 آدمی جو باہر کھڑا ہوا ہے کہ نکلے گا تو قتل کریں گے, اندر جا کے کیوں نہیں قتل کیا؟ عرب قریش کافر ہو کر یہ ان کے ضابطے تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا, چاہے ذاتی دشمن چاہے جانی دشمن کیوں نہ ہو, باہر نکلے گا تو للکار کے ماریں گے. کافر ہو کر 360 خداؤں کو مان کر بھی اتنی انسانی غیرت تھی کہ گھر کے اندر میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, عورتوں کو بےعزت نہیں کرتے تھے. اور اس کو چھوڑو, غلام قادر خان روہیلا جس نے شاہ عالم ثانی کو اندھا کیا, تو سکھ اس کے ساتھ تھے, سکھ سکھوں کا بڑا جتھا. تو جب غلام قادر نے حرم پہ ہاتھ اٹھایا مغل شہزادیوں پہ, تو سکھ کافروں نے کہا اگر تو نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا ہم تجھے لٹکا دیں گے پھانسی. سکھوں نے اور اس کو لٹکا دیا پھر پھانسی پر, قتل کر کے اس کی لاش کو درخت سے لٹکا دیا کہ یہ بے غیرت ہے جو عورت پہ دست درازی کرتا ہے. سکھ میں یہ انسانیت ہے. کیسے اخبار بھرے بھرے پڑے, اندر جا گھروں کو چھوڑو مسجدوں میں آ کے قتل کر رہے. فأذاقها الله لباس الخوف والجوع, تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنایا, بما كانوا يصنعون, جو کچھ وہ کر رہے تھے. کسی بھی قوم کی اجتماعی زندگی اس وقت بگڑتی ہے جب ان کے اعمال بگڑ جائے. فقیر بھی نافرمان ہے, مالدار بھی نافرمان, ایریڑی والا بھی بیٹھا رہتا ہے اذان سن کے مسجد میں نہیں جاتا اور اوپر ٹیپ رکھ کے گانے سن رہا ہوتا ہے, مالدار اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا ہے وہ بھی اٹھ کے مسجد جانے کو تیار نہیں ہے, ماں باپ بوڑھے ہیں حال پوچھنے کو تیار نہیں, سگے بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں کہ میرا کاروباری معاملہ تھا اس نے میرے ساتھ بگا کیا, میں اس سے ساری زندگی بات نہیں کروں. فیصل آباد میں ایک جگہ ایک مرگ ہو گئی, دونوں بھائی دیوار ملی ہوئی ہے. مجھے کسی نے کہا کہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور اس کے جنازے میں نہیں جا رہا, تو میں نے اسے بلایا. میں نے کہا بھائی تمہارا سگا بھائی مرا ہے, تم جنازے میں چلے جاؤ. کہا جی میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ اس نے زیادتیں بڑی کی ہیں. میں نے کہا موت پہ تو ہر شے ختم ہو جاتی ہے, تم نے ایک ماں کا ایک چھاتی کا دودھ دیا ہے, اتنی تو غیرت تھا کہ اب جنازے میں چلا جا. کہنے جی ہم نہیں جائیں گے. میں نے اس کے ہاتھ جوڑے, میرا کیا لگتا تھا, لیکن یہ ایک واقعہ ایسا تھا جو مجھے بطور انسان ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں نے ہاتھ جوڑے منت کی, میں نے کہا مولوی صاحب نہیں جاؤں گا, اور وہ نہیں گیا. مرن جانے والے سے بھی اس قدر بغض. میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا, جو پوری ساری زندگی وہ قتل کے منصوبے بناتا رہا, جس کے بارے میں ان کا اپنے سگے بیٹے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے, وہ پکے صحابی تھے. انہیں عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے میرے باپ نے آپ کو بڑے دکھ دیے ہیں, اگر آپ حکم لیں تو میں اسے قتل کر دوں. میں قتل کر دوں آپ کسی اور کو نہ کہیں، جب اس کو قتل کرنا مجھے کہیں میں قتل کروں گا. تو آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے تو اس کی قدر کر. کیسا بغض سے بھرا ہوا انسان. ایک دفعہ اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا دیں. تو آپ نے کہا کیا کرو گے؟ تو اپنے باپ کو پلاؤں گا، شاید کچھ ایمان اس کے اندر چلا جائے. تو وہ ایسے گلاس لے کر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے. کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ میرے نبی کا جھوٹا ہے. کہا تو مجھے پیشاب لا کے پلا دے، وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا. اور پھر اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ پہ کتنی بڑی اس نے تہمت لگائی گناہ کی، کہ سارا مدینہ کانپ اٹھا، لرز اٹھا. اس کے بعد جب وہ مرا ہے تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ آئے، یا رسول اللہ آپ میرے ابا کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. کہ ایسا کرو جنازہ ہی نہیں پڑھاتا، یہ میرا کرتا بھی لے جا، اپنے باپ کو پہنا دے، شاید بخشش ہو جائے. اپنا کرتا اتار کے دیا. اور جب اس کے جنازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ کہا ہاں پتا ہے. کہا پھر آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا عمر میرے اللہ نے ابھی مجھے روکا نہیں، مجھے یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. مجھے اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے لیے دعا کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا، میں کروں گا شاید اللہ بخش دے. پھر اور کیا بتا؟ اور بتاؤں، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اللہ تعالیٰ نے کہا 70 دفعہ بھی تو اس کی دعا کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا. میرے نبی نے کہا کاش میرا رب مجھے کہتا تو 70 دفعہ اس کے لیے دعا کر تو میں معاف کر دوں گا، تو میں 70 دفعہ اس کا جنازہ پڑھ دیتا. سگی بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، سگا بھائی بھائی سے مقدمے کیے ہوئے، لڑائیاں بیٹے باپ میں لڑائی ہوئی پڑی، چھوٹی چھوٹی باتیں، تھوڑی تھوڑی جائیدادیں، تھوڑے تھوڑے مفاد، خون کے رشتوں کو آگ لگا دی. زوال کیسے نہ آئے؟ آپ نے جنازہ پڑھایا، کا عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا میں پڑھاؤں گا. جنازہ پڑھایا، میت اٹھائی گئی، آپ کے پہنچتے پہنچتے انہوں نے قبر میں اتار دیا تھا. جب آپ پہنچے تو قبر میں اتر گیا تھا. آپ نے کہا باہر نکالو، اس کو دوبارہ باہر نکالا، اپنا کرتا پہلے پہنایا ہوا تھا، پھر اس کو باہر نکالا اور اپنا منہ کا لعاب نکال کے پھر اس کے منہ میں ڈالا، شاید اللہ اس پہ رحم کھال. اس منظر کو دیکھ کر 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، منافقین میں سے اور کفار میں سے، کہ اتنا بڑا ظرف نبی کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. زوال کے اسباب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت کمزور ہے یا ہمارے وسائل تھوڑے ہیں. سب سے پہلا اور آخری سبب زوال کا اخلاقی پستی ہوتی ہے. جب انسانوں کے اخلاق اصلا نہیں لڑتا ہو، ہمارے جنرل امیر حمزہ ہوا کرتے تھے، پاکستان کے 2 جرنیل ہیں جنہوں نے ستارہ جرت اور ہلال جرت لیا تھا، اس میں جنرل امیر حمزہ تھے. ہمارے ساتھ 15 دن لگاتے رہے ساری زندگی ریٹائر ہونے کے بعد، سن 2000 میں انتقال ہوا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ توپ نہیں لڑا کرتی، توپ کے پیچھے کھڑا ہوا انسان لڑا کرتا ہے. تو زوال اس لیے نہیں آتا کہ بجلی چلی گئی ہے، پہلے دل کی بجلیاں بجھتی ہیں پھر باہر کی بجلیاں جاتی ہیں. آج ساری دنیا یہ یورپی زوال پر ہے، اب یہ ترقی پر نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والا نظام ہے. کافر قوموں کو زوال نہیں آئے جب وہ نافرمانی، اور نافرمانی الگ چیز ہے، انسانی صفات سے جب عاری ہوتے ہیں. جہاں جس قوم میں شراب پھیلے گی، جوا پھیلے گا، زنا پھیلے گا، وہ مسلمان ہے یا کافر، وہ گم ہو جائیں گے. اللہ کا محکم قانون ہے، بڑے مکان کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. وہ قومیں 200 سال سے حکمران ہیں، 200 سال ہمیں گرتے ہوئے لگے، تو ہم آج تو زوال میں نہیں آئے. سن 1000 کے بعد، 1000 ہجری کے بعد ہمارا زوال شروع ہوا. 200 سال گرنے میں لگے، 200 سال سے گرے ہوئے ہیں. باقی عروج و زوال یہ چلتا رہتا ہے، فتح و شکست چلتی رہتی ہے، لیکن اب اتنی گراوٹ ہے کہ جب تک اخلاقی پستی سے نہیں نکلیں گے زندگی رخ پہ نہیں آ سکتی۔ ظلم و ستم صرف حکمرانوں کا نہیں ہے کہ حکمران ظالم ہے، ظلم و ستم عوام میں بھی انتہا درجے کا ہے۔ تم یہ ملوں والے، فیکٹریوں والے، تم مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے؟ وہ بیچارہ کسی عذر سے ایک دن نہیں پہنچا، اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے، تم کروڑوں روپے کماتے ہو، ایسے ہوٹل میں آ کر تم لاکھوں روپے کی روٹیاں لوگوں کو کھلا دیتے ہو، اور تمہارا مزدور کسی عذر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، خبر نہیں دے سکا، تم اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتے۔ ایک دن کی تنخواہ کاٹ کے تمہیں کیا بچتا ہے؟ یا تم کتنے کو مالدار بن جاتے؟ تمہاری بیگم 20 لاکھ کا ہار لے کے آئے، میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ کا ہار ایک آدمی خرید رہا، اور اسی کا مزدور ایک دن نہیں آیا تو کہا مزدوری کٹو، ایک دن کی تنخواہ کٹو، تنخواہ کٹو، اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں یہ تو دیتے ہی نہیں، کہتے ان کو دبا کے رکھو، ان کو دبا کے رکھو، ان کو نیچے لگا کے رکھو، دیتے ہی نہیں ظالم۔ اور یہ سندھی پنجابیوں سے بھی زیادہ ظالم ہے، سارا سندھ بنجر ویران پڑا ہوا ہے اس ظلم و ستم کی وجہ سے، کیا غریب کیا امیر، 6,000 تم ایک مزدور کو تنخواہ دیتے ہو، اس میں بھی 4 دن اس کی تنخواہ کاٹو گے، اس کے پلے کیا پڑے گا؟ بچوں کو سیر کرانے جاتے، ابھی میں نے ایک تاجر کو فون کدھر کا جی، میں بچوں کو سیر کرانے کینیڈا آیا ہوں، 4 دن مزدور کی ماں بیمار تھی وہ جا نہیں سکا، کبھی 4 دن کی تنخواہ کاٹ لو۔ قوموں کا زوال ایسے نہیں آتا ہے، بڑا پھیلا ہوا نظام ہوتا ہے کینسر کی طرح، تب جا کر دھڑم سے عمارت گرتی ہے۔ میرے نبی نے کہا، عائشہ غریبوں سے محبت رکھنا، انہیں اپنے پاس بٹھانا، اللہ تجھے اپنے پاس بٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور میرے نبی سے حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ ہوں، اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ ہوں۔ وہ جو دین میں مشہور ہو جاتا ہے نا، تو لوگ اس کے پاس مسئلے مسائل، جناب میرا اے مسئلہ، جناب میرا اے مسئلہ، میں نے تو فون بند کر دیا ہے، سن سن میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے، میں کہاں سے اتنے آنسو لاؤں کہ رو سکوں، اور کہاں سے اتنے اسباب لاؤں کہ میں ان کی کوئی فریاد کو پہنچ سکوں۔ اور میں ان دنیا داروں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، دیندار لوگ حج کرنے جا رہے، عمرے کرنے جا رہے، مسجدیں بنوا رہے، ڈرائیور سے گاڑی لگے گا تنخواہ سے کاٹو، اس کی تنخواہ سے کاٹو، غریب آدمی کی تنخواہ کاٹ کے تم کتنے کو مالدار بن جاؤ گے؟ تمہاری بیگم بازار جاتی ہے، لاکھوں روپے کی خریداری کر کے آ جاتی ہے، گھر کی ملازمہ سے پلیٹ ٹوٹ جا کے تنخواہ سے کاٹو اس کی۔ ہائے میں کیا سناؤں اور تم کتنا کچھ سنو گے؟ تنہم داغ داغ سے پمبا کجا کجا نہ۔ میرے رب نے کہا، میں ٹوٹے دلوں میں بستا ہوں، جن کی ایک ضرورت پوری ہوتی اور 10 قربان ہو جاتی، تو صرف ایک طبقے کی، صرف حکمرانوں کے نااہلی سے پسینہ نہیں ڈوبتا، مسافر بھی ساتھ مجرم ہوتے ہیں اور ملاح بھی مجرم ہوتے ہیں، تب جا کے سفینے ڈوبتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ سے مزدوری رکھ دو، کس قدر فقر ہے، فقر کس قدر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزرا، ایک سائل بیٹھا تھا، کہنے کا بابا روٹی کا سوال ہے، میں نے کہا کھاؤ گے؟ کہا جی کھاؤں گا۔ تو سارے سائل پیشہ ور تو نہیں ہوتے، اس کی داڑھی، تو میں اس کو لے کے سامنے ایک ہوٹل تھا وہاں چلا گیا، میں نے کھانا کھلایا، تو ایسے ٹوٹ کے پڑا کہ اسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہ رہا۔ کھانا کھانے کے بعد کہنے کا بیٹا، آج تین دن کے بعد کھانا کھا۔ تمہیں لوگ جن ہوٹلوں میں آ کے لاکھوں روپے کی دعوتیں کر دیتے، اور اپنے ملازم مزدور سے ذرا سی پہنچ جائے اونچ نہیں تو تنخواہ سے کاٹو، تنخواہ سے کاٹو، دو دن غیر حاضر ہے تنخواہ کاٹو، ایک دن بھی غیر حاضر ہو تو تم تنخواہ کاٹو، تم کیسے مالدار لوگ ہو؟ میرے نبی نے جان بوجھ کے فقر اختیار کیا، جان بوجھ کے اختیار کیا تاکہ اپنی امت کے فقیروں کو تسلی دے، تو فرمایا یا تم پہ مصیبت ہے مجھے یاد رکھنا، میرے جیسا فقیر دنیا میں کوئی نہ آئے گا، دو دو مہینے چولہا ہی نہ جلے، دو دو مہینے چولہا ہی نہ جلے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، ان کا حال پوچھنے گئے، ساتھ ایک صحابی عمران بن حسین، تو کہنے گئے بیٹی میں آ جاؤں، آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر نہیں، میں پردہ کس سے کروں؟ فالتو چادر کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر اندر کی، کہا بیٹا اس سے کر، باپ کی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹا، اندر آئے تو حال پوچھا تو انہوں نے سینے پہ سر رکھا اور رونے لگی، کہا یا رسول اللہ بھوک بھی ہے بیماری بھی ہے، نہ روٹی ہے نہ دوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یوں دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اپنی چھوڑی کو بیٹی کے سر پہ رکھا، اور کائنات کا سب سے بڑے حوصلے والا انسان بھی پھوٹ پھوٹ رو دیا، اوہد کے پتھر کھا کے نہ رویا، طائف کے پتھر کھا کے نہ رویا، بیٹی کے آنسو نے رلا دیا۔ اور اتنا با اختیار باپ کہ اوہد پہاڑ کو اشارہ کرے تو وہ سونا چاندی میں ڈھل کے سامنے آ جائے، اتنا با اختیار باپ کہ عرب کے پہاڑوں کو اشارہ کرے تو وہ سونا چاندی بن کے سامنے ڈھیر ہو جائیں، یوں اپنے باہوں میں لیا اور سر ان کے تھوڑی ان کے سر پہ رکھی اور آپ بھی رونے لگی، جس کے سینے کے سامنے آسمان بھی سکڑ جائیں، عرش بھی سکڑ جائے، اتنے بڑے سینے والے کو بیٹی کے آنسو نے رلا دیا۔ اور ایک بول پر سب کچھ حاضر ہو سکتا ہے، پھر فرمایا بیٹی حوینی علیک والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام من ذواق، میری بیٹی حوصلہ نہ ہار، ہمت رکھ، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی حق بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے ایک لقمہ نہیں کھایا، تمہارے بیٹے تین تین ہزار کے چیزیں کھا جاتے ہیں، تمہارا ڈرائیور تنخواہ کا مطالبہ کرے تو کہتے ہو کاروباری حالات خراب ہیں، تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، کبھی اپنا ظلم بھی تو دیکھو، تم حکمرانوں کو ظالم کیسے رہتے ہو، کبھی اپنا ظلم بھی تو دیکھو۔ کہ میری بیٹی آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے کچھ نہیں کھایا، اور اگر میں چاہتا تو یہ اہد پہاڑ سونا چاندی بن کے میرے سامنے پیش ہو جاتا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو میری بیٹی آرہ علی ربی لیجعل بطحا مکہ ذهبا فابیت وقلت اجوع یوما واشبع یوما، اور اے میری بیٹی فاطمہ تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے، تیری یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ جگر کا ٹکڑا تھا میرے نبی کے، تین بیٹیاں اور تھیں لیکن جو محبت فاطمہ سے تھی اور ان سے نہیں تھی، وہ آپ کے سامنے دنیا سے بھی چلی گئی، روانہ ہو گئی، رخصت ہو گئی، ہاتھوں سے رخصت کیا۔ جب آپ سفر پہ جاتے تھے ساری بیویوں سے ملتے تھے، سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، یہ عشق و محبت تھا باپ اور بیٹی کا۔ اور اتنے اختیار کے بعد پھر اسے بھوک پہ مجبور کرے، تو فقر پہ مجبور کرے کہ نہیں بیٹی سہ، تو سہ، میری امت میں بہت غریب آنے والے ہیں، انہیں میرے گھر سے تسلی ہوگی، اس لیے میرے نبی نے جو آخری وصیت کی تھی دنیا سے جاتے ہوئے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، اتنے پکے حساب نہ کیا کرو کہ گھنٹے کی تنخواہ بھی کاٹو اور دن کی بھی تنخواہ کاٹو، دیتے کیا ہو جس پر تم کاٹ لگاتے ہو، اللہ دے تو حوصلے بھی بڑے رکھو، دینے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی نہیں رکھتا، لوٹ کے آتا ہے، لوٹ کے آتا ہے۔ امت کا ہر طبقہ اس وقت نافرمانی کی آخری سطح پر پہنچا ہوا ہے. دینے والے کے لیے شکر کا امتحان, جس کو اللہ دیتا ہے اس کے شکر کا امتحان ہے, جس سے لیتا اس کے صبر کا امتحان. قوموں کے عروج و زوال کے پیچھے پورا نظام ہوتا ہے. ایمنے کوئی قوم چڑھ کے دوسری قوم کو فتح کر لیتی ہے, پہلے جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں پھر درخت گرتا ہے. تناور درخت کو تو ہوائیں نہیں اکھاڑ سکتی. اس امت کی ایک بلندی تھی, ہزار سال کسی ایک قوم نے عروج دیکھا ہو یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہے. کسی دین نے ہزار سال راج کیا ہو یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہے. وہ صفات تھیں جن پر اللہ کا رسول چھوڑ کر گیا تھا, ان صفات سے نکلتے نکلتے بھی ہزار برس لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پھر رہے ہیں, 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, 22 لاکھ مربع میل کا حاکم راتوں کو پھر رہا ہے. ایک جگہ خیمہ نظر آتا ہے, آگ نظر آتی ہے, وہاں پہنچتا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت آگ پہ چولہے پہ ہانڈی رکھ کر اس میں ڈوئی پھیر رہی ہے, اور چار پانچ بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں, بیوی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا تو یہ کیا پکا رہی ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں, پانی ہے اوپر چڑھایا ہوا ہے ان کو تو تلی دینے کے لیے, کہ روتے روتے سو جائیں گے. عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہو. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہا تو ہمارا حاکم کیوں بنا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگے اور بیت المال سے بوری بھری اور واپس آئے, اور گھی اور پنیر اور آٹا ملا کے ایک حلوہ سا خود بیٹھ کے تیار کیا خود, اور پھونکے مار رہے تھے. ان کے غلام اسلم نے کہا میں بوری اٹھاؤں؟ کہا آخرت میں تو ہی میری بوری اٹھائے گا. اور آگ جلائی اور حلوہ بنایا, پھر خود پلیٹوں میں ڈالا, پھر بچوں کو کھلایا, پھر بیٹھ کے ان کو دیکھنے لگے. جب وہ بچے ہنسنے لگے اچھلنے لگے تو پھر اٹھ کے چل دیے. فرمایا وہ عورت کہنے لگی, عمر کی بجائے تو حقدار تھا امیر المومنین بننے کا, تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں. کہا تم کل آ جانا, تیرا وظیفہ لگ جائے گا تو وہیں میں بھی وہیں ہوں گا جب تو آئے گی امیر المومنین کے پاس. یہ نہیں کہا میں ہوں. تم لوگ ایک چیک دیتے ہو, اخبار میں فوٹو کھچواتے ہو کہ اتنے لاکھ روپے کا چیک پیش کر رہے ہیں. تو کہنے لگے حضرت عمر کہ میں بیٹھا رہا اس لیے کہ میں نے بچوں کو روتے دیکھا تھا, تو میرا جی کیا میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھوں. غریبوں پر رحم کھانا سیکھو, جائیدادوں پہ لڑنا چھوڑ دو, ہار مان جاؤ. حق بھی ہے تو چھوڑ دو گا بھائی, لے لے, میں خون پر ہر شے قربان کروں. خون کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک تھالی ایک پیالی میں برسوں پینے والے, ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک چھت کے نیچے برسوں سونے والے, ایک آنگن میں برسوں کھیلنے والے, چند زمین کے ٹکڑوں پر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بھی چلے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. ایک شخص بیمار ہو گیا, اس کے چار بیٹے تھے. ایک بیٹے نے کہا اپنے بھائیوں سے, ساری جائیداد باپ کی میرے نام لکھو اور باپ کی خدمت کرو. میں خدمت نہیں کروں گا, میں جائیداد لوں گا. تو بھائیوں نے کہا یہ کیا بے وقوفی کی بات کہ ہم ساری جائیداد تیرے نام کر دیں. کہا پھر ایسا کرو, میرا حصہ بھی اپنے نام لکھ لو اور میرا باپ میرے حوالے کرو, میں خدمت کروں گا, تم نے ہاتھ نہیں لگانا. انہوں نے کہا واہ واہ, ایسا بڑا سستا سودا ہے. انہوں نے ساری جائیداد کام کر کے ان کو دے دی. کہا اب باپ میرا ہے, تم نے اسے ہاتھ نہیں لگانا. کہا ٹھیک ہے تو کر. وہ باپ کی خدمت پہ لگ گیا. یہ اللہ کے نبی نے قصہ سنا ہے. اللہ کے نبی نے, مطلب میں تمہیں کہانی نہیں سنا رہا, اللہ کے نبی کی کہانی سنا رہا ہوں. وہ خدمت کرتا رہا اور لگاتا رہا. سب کچھ لگ گیا اور باپ بھی مر گیا, خالی ہو گیا, فاقہ آ گیا. پہلے دن فاقہ آیا, تو رات کو خواب دیکھتا ہے، ایک شخص کہتا ہے فلاں درخت کے نیچے 100 دینار نکال لو، پھر پوچھتا ہے برکت والے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں کم مجھے نہیں چاہیے. صبح اپنی بیگم کو بتاتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی بیگم نے کہا اللہ کے بندے لے لو جا کے، بھوک کا یہ حال ہے، تو برکتوں نے مگر لگو ہیں. عورتیں ذرا کمزور ہوتی ہیں، انہوں نے کہا نا بے برکتہ نہیں لینا. اگلے دن پھر خواب دیکھا فلاں درخت کے نیچے 10 دینار ہیں جا کے نکالو، یہ کہتا برکت والے ہیں، کہتا مجھے نہیں چاہیے. پھر صبح بیوی کو بتایا، پھر بیوی نے گلا دیا، پھر اس نے کہا نہیں بے برکتہ نہیں لینا. تم سود پہ کاروبار کرو پھر برکتیں ڈھونڈو کیسے ہو سکتا؟ بینکوں کے قرضوں میں تم دفن ہو چکے ہو اور تم کہو یہ مسجد بنا دو، یہ مدرسہ بنا دو، ایسے اعتراض کر دو، وہ بھی تمہیں آخر لو جی جنت کا سرٹیفکیٹ ساڑھے کو لے لو. تمہارے گھروں میں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اولادوں میں فرما برداری کیسے آ سکتی ہے؟ اور زندگی میں سکھ کیسے آ سکتا ہے جب تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو؟ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اللہ نے اعلان جنگ کہا ہو سوائے سود کی. کفر کتنا بڑا گناہ ہے، چھوڑو شراب، زنا، قتل، چوری، ڈاکہ، جوا، چھوڑو اس کو. کفر دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، سن لو میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر. تو شرک سب سے بڑا جرم ہے، سود تو اس کے بعد کا جرم ہے، پر میرا لگتا سنو میرا سود کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ کیوں کہا ہے؟ کہ سود غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیتا ہے اور پیسہ چند ہاتھوں میں سکڑ جاتا ہے. اور سود کی بنیاد لالچ پر ہے، حرص پر ہے، حوث پر ہے، اور اسلام کی بنیاد سخاوت پر ہے، عطا پر ہے، جود پر ہے، دینے پر ہے. یہ دینے کی تعلیم دیتا ہے، سود سمیٹنے کی تعلیم دیتا ہے. میرے نبی نے کہا آج سود میرے قدموں تلے دفن ہے، اور سب سے پہلے میرے چچا کا سود ہے جو میں دفن کر رہا ہوں. اور حضرت عباس پورا بینک تھے، پورا بینک، ایک آدمی نہیں تھا، پورا بینک تھا. تو حضرت عباس نے کہا بھتیجے نے میرا سود مٹایا، میں اپنی اصل بھی مٹاتا ہوں، اصل بھی تیرے سے قربان یا رسول اللہ. اللہ نے عباس کی اولاد کو 800 سال حکومت عطا فرمائی، 800 برس، 524 سال ایک سلسلے میں، اور پھر بیچ میں کچھ 2 سال ہٹا کر، 2 یا 4 سال ہٹا کے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کی اولاد کو تخت پر بٹھایا ہے. یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے جو حضرت عباس نے کہا اصل بھی قربان. یمحق اللہ الربا، میں سود مٹا دوں گا، ویرب الصدقات، اور اپنے نام سے خرچ کرنے والا والوں کا رزق بڑھا دوں گا. کرو بڑے کاروبار کو، اللہ نے روکا تو نہیں، اپنے مال سے کرو، اپنے پیسے سے چاہے ساری دنیا میں کاروبار پھیلا دو، لیکن اللہ کے دشمن بن کر اور اللہ سے ٹکر لے کر کرو گے تو وبال لوٹ کے تمہاری طرف آئے گا. مال کی ہوس انسان کو دیوانہ بنا دیتی. یہ میاں ادریس صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے فوت ہوئے نا چیئرمین تایا تھے ان کے، میاں غفور صاحب، تو میں تو اس فیملی کو جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی ان کے پاس بیان کروانے لے گیا. ملک اجاز صاحب ہمارا دوست مرحوم فوت ہو گیا، اس کا میرا تعلق تھا پرانا، انہوں نے کہا میں نے آپ کا بیان کروانا ہے، وہاں قرآن خوانی ہے، تو میں نے وہاں بیان کیا. جب میں ان سے ملا تو مجھے یہ بڑے نیک لوگ نظر آئے، تو پھر مجھے تھوڑی ہمت ہوئی تو میں ان سے دوبارہ ملنے چلا گیا. یہ دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے، میں نے کہا یار آپ سے ایک بات کرنی ہے. کہنے کے لیے فرمائیں، کہنے کے میں نے کہا آپ سود چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، اللہ نے آپ کو بہت دے دیا ہے. تو میاں ادریس کہنے لگا بہت دل کرتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، ہم یہاں تک سود میں، اس نے مجھے اشارہ کیا گردن پر، ہم یہاں تک سود میں پھنسے ہوئے. تو میں نے کہا میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں، ایک کاروبار بڑھانا بند کر دو، جتنا ہے فل سٹاپ لگا دو، گاڑیاں بدلنا چھوڑ دو، فضول خرچیاں چھوڑ دو، اور کوئی نئی جائیداد خریدنا چھوڑ دو، پراپرٹی خریدنا چھوڑ دو، جو پیسہ آئے سود اتارو، نکل جاؤ گے، چاہے یہاں تک ہو چاہے یہاں تک. تمہیں وہ خود کہنے لگے یہ آپ کے بات صحیح ہے، ہمیں تو یہ لوگ مار جاتے، میاں صاحب اے نواں پروجیکٹ آیا جی بڑے نفع دہ لا لو، ہمیں تو یہ لوگ مار جاتے ہیں مشورے دینے والے۔ ایک سال گزر گیا، میں تو مسافر سا آدمی ہوں، پھرتا رہتا ہوں، تو ایک سال ہماری میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ایک سال کے بعد ملاقات ہوئی تو مجھے میاں ادریس نے کہا، مولوی صاحب ایک سال گزر گیا، میں نے ایک روپے کی اینٹ نہیں خریدی، ایک روپے کی اینٹ۔ فیصلہ آباد میں کوئی پراپرٹی بکتی تھی، ہم سے پوچھا جاتا تھا آپ تو خریدار نہیں، میں نے ایک روپیہ نہیں لگایا، اور مجھے اللہ جتنا دے رہا میں سود اتار رہا ہوں۔ تین سال میں یہ بندہ باہر نکل گیا۔ جب اللہ سے اعلان جنگ ہوگا تو پھر زوال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، پھر پستی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، جب دیانت اٹھ جائے گی، جب صداقت اٹھ جائے گی، جب امانت اٹھ جائے گی، جب زکات اٹھ جائے گی، اور پھر فضول خرچیوں کی انتہا۔ ایک تاجر کہہ رہا ہے بھائی جی کیا کریں، وہ بچی کی شادی پہ 50 لاکھ کے کپڑے دے دیے۔ میں کہ کرم والے 50 لاکھ صرف کپڑے دے کے بیگم ہی نہیں مننی، میں کہنا بیگما بیڑے بوڑھ چھڈے نہیں آدھے، میاں صاحبان جڑے میں پٹھے ٹنگے جاؤنے، کہا جی بیگم ہی نہیں مننی، 50 لاکھ صرف کپڑوں پر، وہ بیگوں میں پڑے رہ جاتے ہیں، استعمال کہاں ہوتا۔ 50 لاکھ کی جائیداد دے دو بیٹی کو، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یوں گاڑیاں دے کر ترخوا دیتے ہیں، کپڑے دے کر ترخوا دیتے ہیں، کوئی چور چوری کرے تو تم پکڑ کے مارتے ہو، جو بہنوں کو حق نہیں دیتے یہ تو بہت بڑے چور ہیں، جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو دستور ہے، کوئی ایک مرلہ نہیں دیتے۔ پتہ نہیں تمہارے تاجروں کا کیا حال ہے، پر یہی حال ہے، میں نے جو کچھ پتا کیا ہے، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ سرحد میں، نہ پنجاب میں، کوئی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے، سارا رزق تم اپنا حرام کر لیتے۔ ضلع خانوال میں میرا باپ پہلا ذمہ دار تھا جس نے بیٹیوں کو زمین دی، تو میرا سایہ میرے باپ سے لڑ پڑا تھا، کیوں دھیان دیتی جانا، ساڑیاں دیا مڑ ساڈو کول منگتے ہیں، کیوں دیتی جانا، کیوں دے رہے ہو بیٹیوں کو؟ پھر ہماری بیٹیاں کہیں گی ابا سانو بھی دے، چاچے تو دیتا ہے، تو کیوں نہیں دینا ہے؟ پہلا آدمی تھا جس نے زمین دی، اور یہ انتہا ہے ظلم و ستم کی، کہ جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے تمہاری بہن نکلی، جس چھاتی سے تم نے پیا اسی سے تمہاری بہن نے پیا۔ تم کہتا نہیں کوئی حصہ نہیں، ہمارے پتہ کیا کہتے ہیں زمین دار، کیوں ساری زمین صاف رہتے تھے، جیوائیاں دے دے رہی، جیوائیاں جیوائی کہتے ہیں داماد کو، کیوں ساری زمین جیوائیاں کو لگی جاوے، کیوں جاوے؟ ایسے ظالم بدبخت ہیں، عدالت میں قسمیں کھا دیتے، میری دی ہے ہی کو نہیں تو ساری بیٹوں کے نام لگا دیتے۔ تو یہ ظلم و ستم زوال نہیں لائے گا تو اور کیا؟ کوئی بہن بھائیوں سے حصہ مانگے گا تو بڑی بے غیرت ہے، حصہ مانگ دی۔ بے غیرت تو وہ ہے کمبخت جو اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے، جو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے، دیکھو تم 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا کوئی وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کی شادی کر دو، اللہ کا نبی کہتا جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ۔ آپ نے 3 سے بات شروع کی، اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی ان کی شادی کی، پروان چڑھا کے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، انگلیوں کو ملایا۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو 2 ہوں تو کہا جو 2 کی کرے گا وہ بھی میرا ساتھی ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو 1 ہی ہو، 2 کی کھلیا بھی ہے، تو آپ نے کہا جو 1 کی شادی کرے گا وہ بھی جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تم 10 بیٹوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ نہیں، اجر ہے، ایک بیٹی کی ڈولی اٹھا دو تمہارا نبی تمہیں اپنا ساتھی بنا رہا، انہیں کو حصہ نہیں دیتا۔ تم خیراتی ادارے بے شک نہ بناؤ، بیٹیوں کو حصے دو، پہلے سود اتارو پھر ہسپتال چلاؤ، پہلے سود اتارو پھر تم کوئی خیراتی ادارہ چلاؤ۔ یہ کیا ہوا؟ سود کے پیسوں سے جناب ہم نے ٹرسٹ بنا دیا ہے۔ وہ ایک سلطانہ ڈاکو تھا، وہ ڈاکے ڈال کے غریبوں میں تقسیم کا، اس کی فلم بھی بنی تھی، میں نے دیکھی تھی کالج کے دور میں، وہ یول برائنر بنا تھا سلطانہ ڈاکو، مالداروں نے لٹنا تھے غریباں، وہ غریباں دعا کہیں اللہ سلطانہ ڈاکو دا ڈاکہ کامیاب کر۔ تو یہ تو سلطانہ ڈاکو والا کام ہے۔ ہاں اپنے مال سے بناؤ ہسپتال، بناؤ خیراتی ادارے، کرو تقسیم اللہ کے نام پر، اپنے مال سے کرو۔ میں ایک دفعہ اپنے استاد صاحب کی خدمت میں، مولانا جمشید صاحب ہیں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس لے گیا شہد اتار کے اپنے باغ سے، میرے ماں باپ زندہ تھے اس وقت، تو میں نے کہا جی حضرت میں آپ کے لیے شہد لایا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ کہنے گئے تمہارے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ایک بوتل شہد کے لیے. روزانہ تم مسجدوں سے اعلان سنتے ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ آمن دے بھائی چوری دے لے جاؤ ماشاءاللہ جزاک اللہ کتنے اعلان تم سن رہے ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ. ایک آدمی نے نا میرے مدرسے کے لیے پیسے دیے تو تھوڑی سی تنگی تھی مجھے یاد نہیں رہا میں نے اس سے پوچھا نہیں کام کیا کرتا ہے سر میں نے اسے فون کیا میں نے کہا جی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے پوچھتا ہوں آپ کا کاروبار کیا ہے کہتا ہوں میں کہ میں سود والوں کا پیسہ لیتا نہیں ہوں کہنے گا میری زندگی گزر گئی چندے دیتے ہوئے تم پہلے آدمی جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے اللہ کا شکر ہے میرا کوئی سود کا کام کوئی نہیں میرا سب اپنے ذاتی پیسے کا کام کہ میں نے اپنے استادوں کو ایسا کرتے دیکھا تھا میرا استاد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں صرف دو گرا جو ہوندی تو کوئی نہ دیندے کون دیندے میں نے کہا جی شکر ہے اللہ کا میرا باپ دو بھائی تھے ایک میرا تایا تھا ایک میرا ابا بہن تھی کوئی نہیں تو وہ سے فرمانے لگے تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا میں کہا اس نے میں جمعے کوئی نہ میں نے کیا پتا دیتا کہ نہیں دیتا میرے جمنے سے پہلے کے سوال تو نہ کریں حضرت آپ مجھ تو پھر ہنس پڑے کہنے گا اچھا ادھر رکھ دو ایک بوتل شہد کے پیچھے اتنی تحقیق ہے کہ غلط لقمہ پیٹ میں جا کے کبھی خیر کا ذریعہ نہیں بن پاتا ہے. یہ سب اسباب زوال ہیں. باتوں میں سے باتیں نکل رہی ہیں, میری بات لمبی ہو رہی ہے. احباب جمع ہیں میر حال دل کہلے سر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اس ظلم عظیم ہے بیٹیوں کو حصہ نہ دینا, ظلم عظیم ہے بہنوں کو ان کا حق نہ دینا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا ذمہ دار فوت ہوا ہے, اس کے بیٹوں نے پٹواریوں سے مل کر, پٹواری تو بادشاہ ہے, ان مل کر انہوں نے ساری زمین اپنے نام ایسا کروائی ہے. ان کی بہنیں میرے کچھ تعلق والی میرے بھائی کے پاس گئیں, ڈاکٹر سیر کمال کا میاں پیر تھڑے نالے ظلم ہو گیا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا ہے تو انہوں نے ہم سے کہا جتنے مرضی مقدمے کر لو اسے بڑے پکے کام کے تھے تجھے ساری زمین ہٹا ہی نہیں سکتی. یعنی ایسے کمبخت بجائے شرمندہ ہونے کہہ رہے ہیں اسی بڑے پکے کام کیے تھے زمین ہٹ ہی نہیں سکتی. ہو ہو کیا کیا سناؤں, کوئی ایک دکھ درد ہو تو بتاؤں اور سناؤں. مزدوروں کی آہیں آج کے صنعت کاروں کے پیچھے, ان کے کام کرنے والے گھر کے ملازم, ان کے ڈرائیور, ان کے فیکٹریوں میں کام کر جس کی تم ایک دن کی تنخواہ کاٹتے ہو کتنے کچھ سیٹ بن جاتے ہو, لیکن اس کے چولہے کو تو تم نے ہلا کے رکھ دی. بہنوں کا حق مارو گے تو کتنے کو ہرے ہو جاؤ. تیسرا دن گزرا اس کو خواب آیا فلاں جگہ ایک دینار ہے نکال لو. یہ پوچھتا برکت والوں کا, ہاں برکت والا. تو یہ گیا وہاں سے کھودا دینار نکل آیا. تو اس نے سوچ ہوں دینار میں دینار نال میں کیڑے کاروبار کر رہے جو روٹی تک کھاواں. وہ گیا بازار ایک مچھلی لے کر آئے تھوڑی اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے ہیں اور آ کر اپنی بیگم کو دیکھا کرما لیا پکا آج تک کھا کال دم اڑاتے دیکھا جیسے. تو اس نے جو اس کو چیرا تو اس کے اندر سے دو موتی نکلے انڈے کے برابر دو موتی. تو وہ حیران ہو گیا تو ایک موتی لے کر بازار گیا صرافہ بازار. تو دیانت کا دور تھا تو انہوں نے کہا بھائی اس کی بادشاہ کے پاس لے جاؤ ہمارے پاس قیمت کوئی نہیں ہے. وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے جوہری بلائے کب اس کی کیا قیمت ہے. انہوں نے کہا جی 18 خچر سونا بھر کے دیا جائے تو اس کی قیمت. تو اس نے کہا دے دو اس کو دے دو, باپ کی خدمت کا صلہ میں نہیں, یہ صلہ نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی تھوڑا سا ٹپ ہے, اصل صلہ موت کے بعد ہے. کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ جوہریوں نے کہا حضور یہ موتی جوڑا ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا, آپ اس کو بلا کے پوچھے شاید اس کے پاس جوڑا بھی ہو. تو بادشاہ نے اس کو بلایا کبھی تیرے پاس دوسرا بھی ہے. کہا جی ہے. کہ ہمیں دو گے. کہا جی دوں گا. کہ قیمت. کہا جی پہلے آپ نے لگائی اب میں لگاؤں. کہا بولو. کہا جی مجھے 60 خچر بھر کے دو سونے کے پھر دوں گا. انہوں نے کہا بھر کے دے دو. باپ کے رشتے کی قدر پر یہ صلہ نہیں ہے، یہ صلہ نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو ایک نمونہ ہے، نمونہ، اصل آگے اللہ دینے والا ہے۔ تو رشتے اور ناتوں کی قدر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑے بیٹھے، جھوٹ بول دینا، وعدے سے پھر جانا، تاجر کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اپنی بات سے پھر جانا اپنا کمال سمجھ، مسلمان اپنے بول سے پھرتا نہیں تھا کہ سب کچھ چلا جائے۔ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک بدو آیا، مدینے میں آیا تھا، وہ اونٹ پہ تھا، اس کو اونٹ نے چھوڑا باغ کو، اس نے منہ مارا درختوں کو، تو اسے باغ کے مالک نے نا اونٹ کو مارا، تو بدو نے پلٹ کے نا اس کو ماری لاٹھی، وہ مر گیا۔ تو اس کے بیٹے آ گئے، وہ آدمی پکڑا گیا، حضرت عمر کے سامنے پیش ہو گیا، کہاں بھائی تو نے قتل کیا؟ ہاں جی کیا ہے۔ سر قصاص کے لیے تیار ہوتا؟ جی تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، مجھے 3 دن کی مہلت مل جائے، میں امانتیں دے کر واپس آ کے اپنی گردن پیش کر دوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم تو تجھے جانتے نہیں، تو تو کوئی ضامن پیش کر تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے ایسے سارے مجمع کو دیکھا یوں، تو اس کی نظر پڑی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہنے لگا یہ بندہ میرا ضامن۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو ذر سے پوچھا، تو ضامن بنتا ہے؟ کہا ہاں میں ضامن ہوں۔ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت آپ نے ضمانت کیسے دی تھی؟ آپ تو جانتے ہی نہیں۔ کہا، کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا میری غیرت نے گوارا نہ کیا، دیکھا جائے گا۔ تیسرا دن آ گیا اور وقت بھی وہ آ گیا جس کا اس نے وعدہ کیا، تو آدمی نہیں پہنچا۔ اور الزعیم غارم، میرے نبی نے آخری خطبہ میں کہا تھا، الزعیم غارم، جو ضمانت اٹھائے گا اور اگر دوسرے نے ادا نہ کی تو اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ تو سارے مجمع میں اضطراب، پریشانی، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ مطمئن۔ جب وقت تھوڑا سا آگے گزرا ہے تو دور سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے، غبار اڑا دے، ایک آدمی بھاگتا ہوا، اور جب قریب آ کے پہنچا تو گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا تو کہنے مجھے پانی دو، اس کو پانی پلایا، اس کو تھوڑا ہوش سلامت ہو تو کہنے لگا، میرے المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، میرا اونٹ راستے میں مر گیا، میں اس لیے دیر سے پہنچا کہ پھر میں وہاں سے بھاگتا ہوا آ رہا، میں اس لیے تاخیر سے پہنچا کہ میری سواری مر گئی، میری جان حاضر ہے، اللہ کے فیصلے کو پورا کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ، اور وہ مقتول کے جو بچے کھڑے تھے وہ کہنے گئے، امیر المومنین، ایسے آدمی کو ہم کبھی قتل نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ تو عمر نے فرمایا، تم معاف کرتے ہو تو تمہارے باپ کا بدلہ میں تمہیں دیتا ہوں، اور بیت المال سے 100 اونٹ ان کے بچوں کو انعام دیا۔ تم تو 4 پیسوں پہ پھر جاتے، کیوں سچا تاجر نبیوں کے ذمہ دار کیوں نہیں؟ نبیوں کے ساتھ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ذمہ دار کیوں نہیں اٹھایا جائے گا؟ ذمہ دار کے پاس بددیانتی کرنے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ اکتوبر میں کاشت کی تھی، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 6 مہینے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں، نہ ہم نے کوئی لینا ہے نہ دینا ہے، نہ کوئی سودا کرنا ہے، نہ کوئی پیمنٹ لینی ہے نہ دینی ہے۔ تو ہماری بددیانتی کیا ہے؟ سر وہ کٹ کے آتی ہے تو ریٹ حکومت کا طے ہے، ہمارا تو ریٹ کوئی نہیں، وہ تول کے لے جاتے ہیں، تو ہمارا تو ہماری دیانت کا امتحان کوئی نہیں، تمہاری دیانت کا روزانہ امتحان ہے۔ اگر تم سچائی پہ ہو تو تم تو روزانہ جیتے اور مرتے ہو۔ اس لیے میرے نبی نے کہا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا ذمہ دار نہیں، ذمہ دار کے پاس سچ بولنے ہے کہ زیادہ بچے زیادہ پانی بڑھ لے چور اس کی، وہ کسی کا پانی کاٹ لے گا اور کیا کرے۔ یہ نہر میں پائپ، جیسے یہ سندھ میں ہوتا ہے، نہر پائپ پاتے چلو بھی لاؤ۔ تو ذمہ دار کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے اتنا لمبا چوڑا، تاجر کا ٹیسٹ بہت سخت۔ تو میرے بھائیو، میرے رب کا ایک فرمان ہے جس میں بات ختم کرتا ہوں، اہل شکری اہل زیادتی، میرا شکر ادا کرو گے تو میرا رزق بڑھتا رہے گا. اہل طاعتی، اہل کرامتی، میری اطاعت کرو گے تو عزتیں بڑھتی رہیں گی. اہل ذکری، اہل مجالستی، مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اپنے دربار میں. یہ تو ہو گیا قانون جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سنایا. اب ایک اگلی بات آج کے دور کے لیے، میرے آپ کے لیے، اہل معافیتی لا اقنطہم من رحمتی، اور باقی رہ گئے میرے نافرمان تو انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان تابوا فانا حبیبہم، تم توبہ کرو میں تمہارا محبوب ہوں. ان لم یتوبوا فانا طبیبہم، تم توبہ نہیں کرو گے پھر میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں. ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں تمہیں پھر مصیبتوں میں ڈالوں گا تاکہ تمہیں گناہوں سے پاک کروں. تو اس گرداب سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر فرد، مرد، عورت توبہ کرے اور اللہ کے دربار میں جھکے، تو پھر اللہ کا نظام چل جائے گا. اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تسلی رکھو، کچھ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے. اور اسلام کیسے باقی رہے گا جب مسلمان باقی رہیں؟ اسلام کوئی ہوائی تو آونا نہیں، ساڈو تو ہی آونا ہے نا. تو اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا. مغرب سے نکلنے کا مطلب ہے کہ ہن گل مک گئی ہے تو تیاری کرو، بستر چاؤ. مغرب سے نکلنے کا مطلب ہے کہ اب قیامت آ رہی ہے، اور قیامت مسلمان پہ نہیں آ سکتی. قیامت اس دنیا کا سب سے ہولناک واقعہ ہونے والا ہے. تو اللہ نے ایمان والوں کی اتنی عزت بنائی ہے کہ قیامت ان کو نہیں دکھائی دے. کیسا ایمان والا؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ. ایک عورت کراچی میں رہتی ہے اس زمانے میں، وہ کہتی ہے میں پتہ کوئی نہیں کلمہ کی ہوتا ہے، پر میرا پیو آ گئی اللہ، میں میانی اللہ. ایک عورت، ایک مرد کراچی میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے ماں پیو کہا کرتے تھے اللہ، میں بھی کہتا ہوں اللہ. بس یہ اتنا مومن ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. جب تک یہ موجود ہے پھر بھی قیامت نہیں آئے گی. اللہ نے اپنے نام میں اتنی عزت رکھی ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو جتنے ایمان والے ہیں کچے یا پکے، اللہ ان کو ایک بیماری میں مبتلا کرے گا اور سب مر جائیں گے. آگے پیچھے چند ہفتوں میں سب مر جائیں گے، پھر صرف کافر بچیں گے. کافر، اس پر اللہ قیامت کو قائم فرمائے گا. مسلمان قیامت نہیں دیکھ سکتا، ہولناک واقعہ ہے. ان کو اللہ تعالیٰ پہلے اٹھا لے گا. اور قیامت سے 30 سال پہلے ایک روایت ہے، میں نے پڑھی تھی، یہ مجھے یاد نہیں کس کتاب میں، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. کہ بچہ بھی معصوم ہے، اس پر بھی اللہ یہ عذاب نہیں لائے گا. 30 سال پہلے خاندانی منصوبہ بندی ہو جائے گی. قدرت، اب تو کم بچے خوشحال کرانا کیڑا بڑا جھوٹ ہے. وہ بچے نو منٹ تو گھر تا لگتا جی میں بندہ جنگل چ آ گیا. بچے دو ہی اچھے. میرا چاچا تھا، وہ ہماری ایک، ہمارا ایک خاندان ہے، ایک اس میں عورتیں بانج ہیں قدرتی. ہمارا خاندان پٹی ہے، اس میں عورتیں بانج، یا اولاد ہوتی نہیں یا میکسیمم دو. تو میری چاچی اس خاندان میں سے، اللہ نے ایک بیٹا دیا، ایک بیٹی. پتر بھی پر نہیں گیا تو بیوی پر نہیں گئی. ایک ایکڑ کا گھر، کلی بیٹھی آتے شالہ کسے دے دو نہ ہوں، شالہ کسے دے دو نہ ہوں. کیا کہہ رہے؟ یا اللہ کسی کو دو نہ دے. اولاد نہ ہو تو دیواروں سے زندگی گزرے گی. جو کہتے ہیں روٹی پوری نہیں ہو رہی، اللہ کے بندو 15 سے 50 کروڑ بھی ہو جائیں تو روٹی پوری ہے. سودی نظام کی وجہ سے روٹی پوری نہیں ہو رہی. اللہ نے اتنا بھی نہیں پتا کہ میں دنیا کتنے پیدا کرنے ہیں. یہ آواری ٹاور والوں کو تو پتا ہے کہ ہمارا سارا ہوٹل بک ہو گیا، اب اور گنجائش کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے کمرے بھر گئے، اور گنجائش کوئی نہیں ہے. یہ تمہیں پتا ہے کہ میری فیکٹری میں 200 ملازم کام کرتے ہیں، 201 کی گنجائش کوئی نہیں ہے. اللہ نے کوئی نہیں پتا پاکستان میں کتنے گلنے ودھو ہو گئے، نہ اس کے خزانے کم ہیں، نہ اس کا علم خطا ہے. روٹی کی کمی سود کی وجہ سے ہے. لکھا ہوتا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے، چھوٹا خاندان زندگی آسان. میرے پاس ایک خط آیا، لکھا ہوتا چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو جس نے مجھے خط لکھا تھا اس نے کاٹ کے لکھا ہوا تھا نیک خاندان زندگی آسان. اچھا میں کہتا ہوں دو ہوں دو ہیں دو، تو ہونڑ دو میں وڈھنے تو پھر کیا کرو گے، دو بچے جی دو بچے دونوں بدتمیز غصہ پھر کیا کرو گے، یا دونوں دو بچے ہیں ایک بیمار ہو گیا پھر کیا کرو گے، مر گیا پھر کیا کرو گے. میرا گورنمنٹ کالج لاہور کا ایک دوست تھا احمد اس کا نام تھا، ماں بھی کروڑوں پتی باپ بھی کروڑ، ڈھیر بیماری مالدار انہوں نے غریب تھا چنگا جتنے انہوں نے اور چنگا ہے، غریب تو خوش ہوتے ہیں زیادہ ہو گئے زیادہ، کیونکہ شکر ہے ہمارے اکثر لوگ غریب ہیں، یہ بچے دو ہی اچھے صرف مالداروں کو چکر پڑا ہے. میں یورپ امریکہ پھرا ہوں ایک ہزار گاڑی گزرے تو تب جا کے کسی میں ایک گاڑی میں ایک بچہ نظر آتا ہے، جو ان کی دیکھو زندگیاں کتنی سنسان ویران ہیں. اللہ کا شکر ہے ساڑی تک ڈگی دے بچ بھی بچے بیٹھے ہوئے اندر، ہاں الحمدللہ شکر کرو. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. 1892 میں ایک شخص تھا لندن میں مالتھوس، اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ آبادی بڑھ رہی ہے روٹی تھوڑی ہو جائے گی. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا، اس کو تو اللہ کا پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ رزاق ہے. یہ ظلم و ستم کا نظام ختم کرو تو روٹی سب کو پوری ہے، روٹی کی کمی کوئی نہیں ہے، نظام خراب ہے، نظام غلط. تم ہوٹل میں جا کے 10,000 کا بل لے کے روٹی کا لے کے باہر آ جاتے ہو اور ڈرائیور کو تم 6,000 تنخواہ دیتے ہو، کہتے ہو مہنگائی بڑی ہے اسی تنخواہ بدھا نہیں سکنے. یہ اسراف کی زندگی چھوڑو تو رزق تو عام ہے، اولاد نیک ہو تو چل. میں گیا ابھی ناروے، ناروے تو مجھے ایک آدمی ملا ادھر کا سیال کوٹ کا، اس کے ماشاءاللہ 16 بچے 16. میں گیا شیخ صاحب ہکے چوئیں جی، اللہ تو بدلے ہکے چوئیں. میں کہ چنگے دھان نہ لیے بھائی 16 اوقا جی، ہم اتنے خوش ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، بڑے خوش ہیں مطمئن. پتہ نہیں تمہیں کس طرح کیا سنا رہا تھا، اہل معافیت ہی لا اکنے تو ہم نہ رحمتی، میرے نافرمان ہو تو گھبراؤ نہیں، ان تابو فانا طبیب ہوں انا حبیب ہوں، تم توبہ کرو میں تمہارا محبوب ہوں. ان لم یتوبو فانا طبیب ہوں، تم توبہ نہ کرو تو پھر میرا آپریشن ہوگا. اب پہلے ہیں بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں تمہیں تنگیوں میں ڈالوں گا تاکہ تمہیں گناہوں سے صاف کرو اور نکالوں. تو میرے بھائیو اس وقت ہمیں اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہے کہ اسلام لے آئیں، یہاں سے اسلام اٹھتا ہے، یہاں سے اندر سے اندر سے. اوہو میں سینٹر ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو ہمارا ایک وارڈن آ گیا ہاسٹل کا، اس نے نماز کمپلسری کر دی، کمپلسری کر دی. تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی عشاء کی، اور میں آخری صف میں کھڑا تھا، میرے برابر میں مرید کے کی فیملی تھی گجر، اس کا فیملی کا ایک بچہ ذمہ داروں کا، میرا روم میٹ تھا میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا. ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، طالب حسین. تب اس نے عشاء کی نماز شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اگر حکمران دین لائیں گے تو ایسا لائیں گے. تو یہ اندر کا افسانہ ہے، یہ اندر کی کہانی ہے، یہ اندر سے اٹھتا ہے. ہاں میں تمہیں یہ سنا رہا تھا کہ اسلام کو کچھ نہیں ہوگا، میں یہ بات کر رہا تھا. بیچ میں ایک احمد کی سنائی تھی، میرا کلاس فیلو تھا کالج کا، ماں بھی کروڑوں پتی باپ بھی کروڑوں پتی. تو وہ اسلام آباد میں اس کا بڑا جم تھا اور بڑے اس کے راجا اندر تھا، تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرا فلاں دوست ہے تو میں ملنے گیا. سر اللہ نے فضل فرمایا تو تبلیغ میں لگ گیا، چلا لگا تو اس نے ہر گناہ چھوڑ دیا، صرف شراب نہیں چھوٹی اس سے، شراب نہیں چھوٹی، باقی ہر عیب چھوڑ دیا. شادی میں نہیں تھی اس کی، ویسے ہی آوارگی تھی. تو میں اس کو کہتا احمد اب شراب بھی چھوڑ دے، کہتا سن 2000 میں چھوڑ دوں گا، حج کروں گا، داڑھی رکھوں گا، 3 چلے لگاؤں گا اور شراب بھی چھوڑ دوں گا. میں کہتا سن 2000 کی کیا ضمانت، کہتا نہیں 2000 تک نہیں مرتا. وہ ایسا ایتھلیٹ تھا کہ مری سے دوڑتا ہوا اسلام آباد آ جاتا تھا, دوڑتا ہوا, ایسا ایتھلیٹ. یہ ستمبر 1996 کی بات ہے, میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اب شراب بھی چھوڑ دے یا باقی سارے کام چھوڑے. کہنے کا 2000 میں انشاءاللہ. میں نے کہا 2000 کی ضمانت کا نہیں مرتا. نومبر میں وہ مر گیا, نومبر میں وہ مر گیا, ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا. تو میں اس کے جنازے میں بھی تھا, پھر اس کے گھر گیا تعزیت کے لیے, تو اس کی ماں نے مجھے اندر بلایا, بہت روئی, بہت روئی. کہنے لگی بیٹا ہماری تو نسل ہی ختم کر کے چلا گیا, شادی تو اس نے کی نہیں تھی, ہماری تو نسل ہی ختم کر کے چلا گیا. میں نے اس بریگیڈیئر کو, اس کا خامد ریٹائر برگیڈ, میں نے اس کو بڑا سمجھایا, اوے اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے, کوئی اولاد اللہ سے لے لیں. کہتا نہیں بس ہکو ہی چنگا ہے, ہکو ہی چنگا ہے, بچے دو ہی اچھے, تو آج ہم خالی ہو گئے. اور نومبر میں وہ مرا اور دسمبر میں دونوں میاں بیوی بھی رات سوئے سوئے مر گئے, کٹھے ہی مر گئے. صبح دیکھا تو کروڑوں کے مالک میاں بیوی بھی دونوں, کوئی وارث نہ بچا. مینوئل پاور دنیا کی بہت بڑی دولت ہے, جاؤ یورپ کے اداسیوں کو دیکھو تو جہاں ہزاروں گھر میں ایک بچہ نظر نہیں آتا ہے. اسلام نہیں مٹ سکتا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے, سن رہے ہو, جب مغرب سے نکلے گا نا پھر اللہ اسے مٹائے گا. کیسے مٹائے گا؟ اس کو کوئی الٹا پلٹا نہیں کر سکتا, اللہ قرآن کو اوپر اٹھا دے گا, یعنی قرآن کے الفاظ اٹھ جائیں گے اور بس صبح اٹھیں گے تو لوگ دیکھیں گے قرآن کے کاغذ ہیں, الفاظ کوئی نہیں. تو جب اسلام نہیں مٹ سکتا تو ہم بھی نہیں مٹ سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اللہ مٹا دے, یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام مٹے اللہ کسی اور کو ایمان دے دے گا. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشہ میں کو تعلق نہیں میں خانے سے. ایران کے مٹنے سے اسلام نہیں مٹتا, پاکستان کے مٹنے سے اسلام نہیں مٹتا, ہمارے مٹنے سے اسلام نہیں مٹتا. پیچھے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ جیسے آج کے حالات ہیں نا, خوف چھایا ہوا ہے, ایٹمی طاقتیں ہیں, ایٹمی طاقتیں ہیں, ہمیں کھا جائیں گے, ہمیں نگل جائیں گے, ہمیں مٹا دیں گے. تسلی رکھو, تسلی رکھو, جب تک ہمارا ایک چپڑا سی بھی زندہ ہے اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ تاتار قوم تاتار مغل وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہیں مٹانا ناممکن تھا. صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک دم زوال ہے. 532 میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے ہیں اور 599 میں ان کا انتقال ہوا ہے. 593 میں انہوں نے بیت المقدس واپس لیا, جو 483 میں رومن قوموں نے چھین لیا تھا ہم سے, 593 میں وہ انہوں نے واپس لیا. اور 583 میں, 493 انہوں نے چھینا, 583 میں واپس لیا, 599 میں انتقال ہوا اور ایک دم اسلامی سلطنت زوال میں چلی گئی. اور 611 ہجری میں چنگیز خان تاتاری لشکر لے کر نکلا ہے اور قہر بن کے ٹوٹا ہے, اور اس نے ملکوں کے ملک تہس نہس کر کے مٹا دیے, اور سوائے آگ اور دھوئے کے سوا کچھ نہ باقی بچتا تھا جب وہ شہروں سے نکلتا تھا. اور 656 ہجری میں ہلاکو خان نے بغداد کو مٹایا اور اعلان کیا, آج کے بعد بغداد کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے, اور آج کے بعد دنیا میں بغداد نام کی شے کوئی نہ رہے گی. لیکن بغداد ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی بغداد ہے نا بھائی, ارے بولو تو صحیح. ہلاکو کا کیپٹل کیا تھا کوئی پتہ ہے؟ جس ہلاکو نے کہا تھا کہ بغداد مٹ گیا, ہلاکو کے کیپٹل کا کیا نام تھا کوئی آپ میں جانتا ہے بھائی؟ کہاں تھا کوئی پتہ ہے؟ دنیا کی چوتھی بڑی, ہلاک چنگیز خان کے چار بیٹے تھے, جوجی, بغدائی, چغتائی اور تولوئی, اور دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان, اور اس کی سلطنت چار حصوں میں تقسیم ہوئی. تولوئی کا بیٹا ہے ہلاکو خان, تو 1/4 دنیا کا مالک, اور وہ کہہ رہا بغداد ختم ہے, وہ تو موجود ہے اور اس کے کیپٹل کا نام آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ کو نہیں پتا, اس کے کیپٹل کا نام تھا مراغا اور وہ تھا آذربائیجان میں. مراغا بھی مٹ گیا اور ہلاکو بھی مٹ گیا, بغداد موجود ہے نا. جب تاتاریوں کو شکست دینا ناممکن ہو گیا تو اللہ نے تاتاریوں کو اسلام دے دیا, انہیں ہی کلمہ پڑھا دیا. پہلے جوجی کا پوتا مسلمان ہوا درکا خان, چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا اس کا پوتا درکا خان مسلمان ہوا, پھر چغتائی کا بیٹا تیمور کا پوتا تیمور تغلق مسلمان ہوا, پھر ہلاکو خان کا پوتا ارغوان مسلمان ہوا, اور 40 سال کے اندر ساری مغل قوم ایمان لا چکی تھی. صرف قبلائی خان جس کی نسل چین کی طرف شفٹ ہو گئی انہیں ایمان نہیں ملا, باقی مغل تاتار کی ساری نسل مسلمان ہو کے اسلام کے پاس بن گئی. تو یہ تو ہو سکتا ہے ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ہٹا دے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام مٹ جائے اللہ کسی اور کو دے دے. تو میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, توبہ کرو, اگر اس پستیوں سے نکلنا ہے نا توبہ کرو, اپنی زندگی کو, اپنی تجارت کو, اپنی زراعت کو, اپنے معاملات کو اپنے محبوب کے طریقوں پر لاؤ, علماء سے پوچھ کے چلو. اب تو مفتی تقی صاحب نے برسہا برس کی محنت کے بعد اسلامی بینکنگ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اگر آپ کرنا ہی چاہتے ہو تو ان سے رابطہ کرو, ان سے رجوع کرو. اول تو میں اس کے لیے رائے نہیں دوں گا, اپنے پیسوں سے کرو چاہے تھوڑا کرو, لیکن اگر کرنے کا شوق ہے تو ان سے پوچھو, اب تو نمونہ موجود ہے. اور اپنی زندگیوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو لاؤ تو انشاءاللہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل بدلنا, دن بدلنا یہ میرے اللہ کا کام ہے, کیا مشکل ہے اس کے لیے. اب اللہ کو منا لو یوں کام ہو جائے گا؟ اللہ کو منانے کے لیے اپنے اوپر بہت کچھ جھیلنا سہنا پڑتا ہے, اس کی ہمت کر لو تو ہو جائے گا. یہ تبلیغ کا کام امت کو واپس لے جانے کی محنت ہے, زوال کی پستیوں سے نکال کر اللہ کے اطاعت والے راستوں پر لانے کی محنت ہے کہ ہم گھر گھر در در جا کر لوگوں سے کہہ رہے بھائیو توبہ کر لو اللہ کو منا لو, توبہ کر لو اللہ کو منا لو, اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اس کو سیکھو. نہ لوگوں کے لیے, نہ لوگوں کے حقوق ضائع کرو, نہ اللہ کا حق ضائع کرو. میرے اللہ کا حق نماز اور بندگی ہے, لوگوں کا حق وہ اخلاق اور ان کے حقوق سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے, ان کا حق ان تک پہنچانا ہے. یہ دو کام کرو پوری دنیا میں اللہ عزت کے دوبارہ فیصلے فرما دے. تو آپ جتنے آئے ہو آج کم از کم زبان سے تو توبہ کا اظہار کر دو کہ یا اللہ میری توبہ ہے. ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اس کو معمولی نہ سمجھو, بعض اوقات ایسی دل سے نکلتی ہے کہ پوری پوری زندگیاں بدل جاتی. میں نے 2 سال پہلے ٹوٹنگ میں بیان کیا تو لاہور کا ایک نوجوان تو وہ بیٹھ گئے ہائے ہائے شروع کر دی, رونا شروع کر دی, میری توبہ میری توبہ. دیکھو ہمارے ساتھی ہیں نا, اتنا کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہنا کہ میرے 18 شراب خانے چل رہے ہیں, میری بخشش ہو جائے گی, میری بخشش ہو جائے گی. میں کہا ہاں ہاں ہو جائے گی, تو بب آج صبح سارے بند ہے, تو میری توبہ. دل سے نکلی تو انشاءاللہ رخ بدل جائے گا زندگی کا. اور یہ آپ کے پاس فیصل آباد کے دوست صاحب آپ حاضر ہوئے کہ بھائی یہ جو دین ہے یہ بس سیکھنے سے آتا ہے, نکلنے سے آتا ہے. آپ تاجر ہو, تاجروں نے ساری دنیا میں دین پھیلایا ہے. ابو بکر تاجر, عمر تاجر, عثمان تاجر, علی تاجر, طلحہ تاجر, زبیر تاجر, ابو عبیدہ تاجر, سعد تاجر, سعید تاجر, عبد الرحمن, جو ٹاپ لسٹ کے جو کہنا عشرہ مبشرہ جو 10 بڑے تاجر میں نے آپ کو نام گنوایا, یہ سارے کے سارے یہ 10 بڑے صحابہ یہ سب تاجر ہیں. ان میں ذمہ دار کوئی نہیں, مزدور کوئی نہیں, غریب کوئی نہیں, چھوٹے خاندان کو کوئی نہیں. قریش ہیں, سارے قریش بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, وجاہت والے ہیں. اللہ نے ان کو سب سے اعلیٰ درجے کا صحابی قرار دیا کہ یہ 10 آدمی اللہ کے نعمت کا لوگوں میں ان سے راضی ہوں. اعلان کیا لوگوں میں ابو بکر سے راضی, میں عمر سے راضی, میں عثمان سے راضی, میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، زبیر سے راضی ہوں، ابو عبیدہ سے راضی ہوں، عبد الرحمن سے راضی ہوں، سعد بن ابی وقاص سے میں راضی ہوں، سعید بن زید سے میں راضی ہوں، ان کے بارے میں تم حق پہچانو، ان کا حق پہچانو۔ یہ دس آدمی ٹاپ لسٹ کے دس ہیں، ان میں ایک آدمی بھی نہ مزدور ہے، نہ زمین دار ہے، نہ کوئی چھوٹے گھر کا ہے، سارے بڑے عالی خاندان کے لوگ ہیں، سب قریش ہیں، سارے تاجر ہیں۔ آپ لوگ اپنی تجارت کو حلال ذریعے سے کماؤ اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کا ذریعہ بناؤ۔ اس کے لیے آپ کے پاس فیصل آباد کے تاجر آئے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا، جیسے یہ آپ کے پاس نقد آئے ہیں، آپ بھی جماعت بناؤ اور ان کے پاس آؤ، تاکہ یہ آپ لوگوں کا صرف کاروباری لنک نہ ہو بلکہ دینی لنک بھی ہو، اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بن کر ایک دوسرے کو آگے بڑھانے والے بنو۔ اب اس کے لیے بولو اور بتاؤ کون بھائی نقد تیار ہے۔ 21 اگست کو میں تاجروں کی جماعت بنے، جیسے ہمارے فیصل آباد سے ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ تشریف لائے ہیں، تو آپ بھی یہاں سے ہمیں چیمبر کے تاجروں کی جماعت دو۔ یہاں سے اب
جو ہمارے چیمبر کے دوست بھائی ہیں وہ مجھے چاہتے ہیں، تو وہ بھائی کا نام میں نے لکھا ہے،
ابھی بھائی
ناصر عبد اللہ کا نام لکھے۔
چلے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم.
آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شذوقی صاحب کی آواز میں، اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsequran.com